يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کیسے ہیں؟ جی امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان و تقویٰ کے بہت اچھے درجے پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے, آج کے دن میں بہت اچھی برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, ہر اچھے کام کو آسان کرے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنے والا بنائے, زندہ کرنے والا بنائے, آمین اللہم آمین. جی الحمدللہ, جی ہم سب خیر عافیت سے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آج کلاس میں آپ لوگ کیوں کم ہیں, کوئی پیٹ آپ کا پرابلم ہے؟ या छुट्टी मनाने चले गए आज? छुट्टियों का हमें बहुत शौक है ना? छुट्टी है आज, ठीक है, हमारी भी छुट्टी है। हाँ होनी चाहिए, हमें छुट्टी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए जी, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ना। हमें अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है किसी को? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, कि जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो हम में से नहीं है। बड़ी स्ट्रांग हदीस है। हाँ, तो इन छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं या नहीं है। देखिए, बड़ी चीजें तो बहुत दूर की बात है, अगर हम इन्हीं चीजों में मैटर करेंगे ना, हम हर जगह पे अपने दीन को सेक्रीफाइस कर दें और दूसरों के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये शऊर अता करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो याद है ना कि जब 10 मुहर्रम को रोजा रखा था तो क्या कहा था वहां जाकर, कि मूसा तो हमें तुमसे ज्यादा अजीज है, मफहूम है, मुझे से याद नहीं है अभी पूरी अल्फाज के साथ, लेकिन हम अगले साल 2 रोजे रखेंगे। क्या वजह थी उसकी? वो यही वजह थी कि हम, हाँ जी, मुख्तलिफ दिखना चाहते हैं, मुशाबहत नहीं रखना चाहते। एग्जैक्टली जी। तो और आज हमारा क्या हाल है फिर? हाँ जी बिल्कुल, मुशाबहत ना हो, हम किसी सूरत उन जैसे ना दिखें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिरन भी नहीं दिखना चाहते। और याद है आपको वो वक्त जब हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उनकी जब कंघी की और मांग निकाली, तो साइड से निकालते थे, फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो यहूदी दिखते हैं, तो मेरी मांग कहाँ से निकालो? सेंटर से निकालो। ठीक है, तो ये हमारे लिए लेसन है, हमें इनसे ये देखना है। आज हम सारे काम इन्हीं को देखकर अपनाते हैं, खास तौर पर जो हमारे रस्म और रिवाज है ना और त्योहार है, हम क्या मनाएं और क्या ना मनाएं। बहुत खूबसूरत बुक है, अगर आपको कभी चांस मिले तो जरूर पढ़िएगा, और डिटेल है उसमें। और जब हमें, हम आज इन छोटी छोटी चीजों से पीछे हटना चाहते हैं ना, तो एक मुखालफिन का एक ग्रोह सामने आता है, हाँ, जो बहस भी करते हैं, फिर पूछते हैं क्या हो गया छोटी सी बात की, तो बहुत खूबसूरत बात है उसमें समझने के लिए। लेकिन सच बात है कि जिसने समझना है वो बाहर वाले एक हदीस से समझ सकता है, और जिसने नहीं समझना उसको अल्लाह ताला गुमराही से बचाए और अक्ल और शऊर अता फरमाए। ठीक है, तो आप लोग सब, हम मुझ समेत, हम कोशिश करें कि इन्हीं चीजों से अपनी आइडेंटिटी को वाजे करें, अपने आप को सामने पेश करें, और जितना बच सकते हैं इन खुराफात से बचें। हमारे लिए ये फितने हैं, हर रोज एक नई चीज सामने आती है, लेकिन बहरहाल हमें इन्हीं में रहकर दुनिया इम्तिहान की जगह, और यहाँ से गुजर कर पता चलेगा कि कौन इस्तेकामत से जमता है और कौन नहीं जमता है। तो अब आप लोग लिखिए कि आपने आज क्या करना है। पहले हम क्विकली अपनी अटेंडेंस ले लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा। आप लोग रेडी रहिए अटेंडेंस के लिए। चलिए, अतीबा इजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुलईन इकबाल, निगहत इकबाल, शराज अफगैन, अमतुल बसीर फरहीम, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउल्ला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रमला खतीब, सबीन आबिद, कुत्सिया इमरान, सालिहा बेगम। जी, आप पढ़ेंगे अपनी लबैक लिखाएं, और जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग सब भी अपनी लगा सकते हैं। अगर मैंने किसी का नाम नहीं बोला तो भी आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। हाँ जी, तो ये बताइए कि अहादीस किस किस को याद हो चुकी है और किस किस को भी बिल्कुल याद नहीं है। आपने, आई बिलीव सो, हमने 5 अहादीस इसीलिए याद करने की कोशिश की है कि हम छोटी छोटी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ याद करें बल्कि अपने अमल में लेके आए, एज अ सुन्ना। और अगर आपको बहुत शौक है ना किसी से बात करने का या पैगाम आगे पहुंचाने का, पहुंचाने का तो एक हदीस को आगे पहुंचे, ठीक है, और एज इट इज पहुंचा दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना उसमें, सिर्फ याद करवा दीजिए, ठीक है। कैसा रहेगा? इजी काम है ना। और लंबी लंबी बातें करने से हम बच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये बताइए कि आपको याद है कुछ अहादीस। मैं आपको एक और बात याद करूं कि ये आपके उसमें नहीं है, हिस्सा नहीं है, ये हम वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी बात सीखने के लिए हम जितना आप ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं वो हम सबने मिलके करना है, राइट। तो ये जो अहादीस आप याद कर रहे हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो करेगा वो ज्यादा पाएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए कि 5 अहादीस जिनको बिल्कुल अच्छे से तर्जुमे के साथ याद हैं वो वन टाइप करें, और जिनको भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। जी लिखिए। क्या हमारे साथ विस आईक्यू पे स्टूडेंट्स हैं या वहां भी आज कम स्टूडेंट्स? आपको याद है, आपको याद है, ठीक है, सबने। और बाकी जिस किसी को 2 याद है, 1 याद है, 3 याद है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इनको जब बार बार याद करेंगे तो हो जाती है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए एक दफा रिव्यू कर लेते हैं इन 5ों का। आज आगे नहीं लेंगे हम, बल्कि आज कोशिश करेंगे कि अपनी सुन्नतों को देख लें एक दफा, और जब आप लोग सब होंगे क्लास में तो फिर इंशाल्लाह, ओके ठीक, तो फिर हम उसको ये करेंगे कि फिर अगली हदीस को साथ लेकर चलेंगे। तो जब तक हमें याद नहीं होंगी तो फायदा नहीं है ना आगे चलने का, राइट। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए दिल में। चलिए ऊंची आवाज में बोलिए मेरे साथ, अद्दीनु अन्नसीहा बोलिए, और वन टाइप करते चाहिए, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम है। ला तमन्नवुल मौत, ला तमन्नवुल मौत, ला तमन्नवुल मौत, मौत की तमन्ना ना करो। अलमरु मअ मन अहब्बा, अलमरु मअ मन अहब्बा, अलमरु मअ मन अहब्बा, आदमी उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत रखता है। अल मजालिसु बिल अमानती, टू वर्ड में, अल मजालिसु बिल अमानती, अल मजालिसु बिल अमानती, मजलिसों के राज अमानत हैं। ला यदखुलुल जन्नत قطاتن لا يدخل الجنة قطاتن کیا مطلب ہے اس کا؟ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کو بار بار ریویو کیجیے ताकि आपको ये याद हो जाए। इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगी आपको इसका इंडेक्स ग्रुप में दे दूं ताकि आप सबके लिए इजी हो, जब सामने लिखी हुई होंगी तो फिर आप लोग इजीली इनको याद कर सकेंगे। तो ये बताइए कि हमारे साथ सिस्टर हैं जिन्होंने आया शेयरिंग करनी है, हदीस शेयर करनी है, कुछ भी शेयर करना है, तो आप हैंड रेज कीजिए। और अगली चीज ये बताइए कि आप में से, आप हम में से सुबह उठने के वक्त कौन कौन सुन्नत के मुताबिक उठने की कोशिश करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी 10-11 से ज्यादा मेरा ख्याल सुन्नतें बनती हैं जो सुबह उठने की, तो तो हम में से कौन कोशिश करता है कि सुबह आप जब उठते हैं तो आप किस तरह उठते हैं? सुन्नत के मुताबिक उठने की कौन कौन कोशिश करता है? दुआ पढ़ते हैं? हमें सुन्नतें आती? सुबह उठने की कौन कौन सी सुन्नत है? जब आप सुबह बेड पर आंख खोलते हैं अपनी, तो फिर क्या करते हैं उसके बाद? लिखिए, अपना अपना एक्सपीरियंस लिखिए। दुआ करते हैं, वेरी गुड। फिर उसके बाद जी दुआ करते हैं, फिर क्या करते हैं? चेहरे पर हाथ फेरते हैं। ओके, उसके अलावा और कौन सी सुन्नत है? बिस्तर सही करना, टर्न राइट व्हाइल वेकिंग अप। अच्छा, आप लोग मिक्स कर रहे हैं, सोने की भी मिक्स कर रहे हैं बीच में, ठीक है। चलिए, आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी आंख खुलती है बेड पर, तो आपने सबसे पहले दुआ लेटे लेटे ही दुआ मांग लीजिए बेशक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, ठीक है, पूरी दुआ मांगी। फिर उसके बाद क्या करना है? आप उठते हैं, आराम से उठते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? बैठना है, आंखें मलनी है, एकदम नहीं उठना है, फिर नाक को झाड़ना है, राइट। आल इमरान की आयात 10 आयात पढ़नी है। अगर वो याद नहीं है तो क्या करना है? फिर देखकर पढ़ लीजिए। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर करने लगेंगे ना तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। क्यों? कि सबके पास सेलफोन आपके पास है। रात को साथ होता है साइड टेबल पर, सबके सेलफोन साथ होते हैं। अच्छा, आपका नहीं होता, आपका होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सेलफोन है साथ, तो आप उसमें सूरत आल इमरान की आयात की स्क्रीनशॉट रखिए, पिक्चर्स में रखिए, उसको देखकर पढ़ लीजिए। कुछ भी देर नहीं लगती है, और अव्वल तो उनको याद कीजिए, बहुत खूबसूरत आयात है जो लास्ट रुकू है, तो ये सबसे ज्यादा फजीलत वाला है, ठीक है। तो उसको पढ़िए, उनको बैठ कर पढ़िए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आसमान की तरफ देख कर पढ़ते थे, ठीक है। तो ये अगर कर सकते हैं तो ये कीजिए। राइट डाउन विद विंडो, आप लिख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से भी, लेकिन ये कि सुन्नत को अदा करने की कोशिश कीजिए। और अगर अभी अभी तक आप लोग सुन्नतों को नहीं उसके मुताबिक हमारा सोना जागना, तो कोशिश कीजिए फिर एक एक सुन्नत को अपनाइए, फिर इकट्ठी सब ना कीजिए, मुश्किल होगा, लेकिन एक एक को करके उसके साथ आप पक्के जमे रहिए, इस्तेकामत के साथ, उसको फिर छोड़िए नहीं, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि हम उसके साथ जमे रहें लेकिन उसको छोड़े ना। फिर तो फिलहाल यही कीजिए कि जब सुबह उठिए, दुआ मांगिए, बैठिए, नाक झाड़िए 3 दफा, ठीक है, आंखों को मलिए, और उसके बाद सूरत आल इमरान की उसको रीड कर लीजिए आयात को, और फिर उसके बाद फिर बाथरूम में जाने के लिए तैयार रहिए, राइट। तो अभी तक आपने ये सुन्नतें अपनानी है, और कोशिश कीजिए कि एक दफा शुरू करें तो उसको छोड़े ना, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे आप सब। आप देखिए कि सुबह उठने के बाद तहज्जुद के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, तो इसके बारे में हदीस है कि जन्नत में ऐसे बालाखाने भी हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता है। एक देहाती ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए है? फरमाया, उस शख्स के लिए जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, जब लोग रात को सो रहे हों तो सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज अदा करे। तो सुबह जब उठे, बेशक तहज्जुद के लिए उठे, तो जरूर कोशिश क्या कीजिए सुन्नत के मुताबिक उठने की, ठीक है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर हमारी सुन्नतें, तो हम इनको अमल में आज से लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे पास अब आपका खुलासा कुरान है, सूरत अश-शुअरा आज हम स्टार्ट करेंगे। और मुसहफ अपने सामने रखिए, खोल कर रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए, आयात को हाईलाइट कीजिए, अमल के नुक्ते नोट डाउन कीजिए। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सूरत अश-शुअरा। और पारा नंबर 19 है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19ویں پارے کے خلاصے میں سے دوسرا حصہ دیکھیں گے پارہ نمبر 19 اور روپ نمبر 2 سورۃ شعرا سے شروع ہوتا ہے سورت شعرا نام سے ہی دکھتا ہے شاعر کی جمع شعرا مکی سورت ہے اور مکہ کا وہی دور جس کو درمیانہ دور کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراضات شدید تھے لوگ آپ کو شاعر کہتے کبھی مجنو کہتے کبھی دیوانہ کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے سب سے پہلے سورت طٰہٰ نازل ہوئی پھر سورہ واقعہ اس کے بعد سورت شعرا اور سورت طٰہٰ جو ہے وہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی تو اس پوری صورت کے اندر مکہ والوں کی اس بات پر کہ کبھی نبی پر ایک اعتراض کبھی دوسرا کبھی نشانیوں کا مطالبہ کرتے کبھی آپ کو شاعر کہتے آپ کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے آپ کے اس مشن کو ہلکا جانتے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو نشانیاں تمہیں ملنی ہیں سات قوموں کے واقعات عبرت کی نشانی بنا کر اس صورت میں پیش کیے گئے کہ واقعی اگر نشانی دیکھتے ہو تو قوم عاد میں دیکھ لو سمود میں دیکھ لو اور اس طرح کی بعد والی قوموں میں دیکھ لو کہ جب انہوں نے نہ مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا دوسری طرف اس صورت میں اللہ کے نبی کا ایک سچے داعی دین ہونے کا کردار پیش کیا گیا غم دکھ اتنا تھا اس بات کا کہ لوگ دین کو نہیں سمجھتے اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کے بعد ان کا انجام برا ہے ہم سب اس صورت کو پڑھتے ہوئے بھی انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا آج ہمارے اپنے بھی دل میں اسی قسم کے جذبات ہیں اور کہیں ہمارا رویہ اس قوم کی طرح کا تو نہیں کہ جس کو دین کے جتنے فوائد بتائے جائیں وہ اتنے ہی عذر پیش کرتا جائے آئیے سورت کے ساتھ ساتھ چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں پہلی آیت ہی کو دیکھ لیجئے حروف مقطعات کے بعد کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں یہ کوئی غیر واضح آیت کتاب نہیں جس چیز کی طرف بلاتی ہے بڑی دلیل کے ساتھ پکارتی ہے اس کی بیان اس کا معنی اس کا مفہوم اس کے اندر پیش کردہ حقائق واقعات سب بالکل صاف ستھرے ہیں اور سمجھ آتا ہے اس کا ایک ایک فقرہ اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے ذرا سی عقل سے کوئی کام کرے تو اس کو اس کتاب کی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے لیکن مکہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے انسان کی سمجھ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو لیکن اگر انسان اپنے دماغ میں کوئی اور بات سوچ رہا ہو تو اس وقت آسان سے آسان بات بھی اس کو نہیں سمجھ آتی اس صورت میں انبیاء کا مختصر ذکر بھی ہے اور ان کی دعوت کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے قوموں کا جواب بھی ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی قوم کو بلانے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے درد مندی پیدا کرتے ہیں اپنے دل میں کیا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس آیت پہ رک کے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے ہائی لائٹ کر لیجئے اور سب سے پہلے تو ہم اپنا جائزہ لیں گے کیا مجھے بھی یہ غم لگا ہوا ہے کیا واقعی میں بھی اپنی جان کا روگ بنائے بیٹھی ہوں اس بات کو کہ کس طریقے سے لوگوں کی بے دینی کو دور کرنا ہے یاد رکھیے کسی کا غم پالنے کے لیے پہلے خود کو غم زدہ کرنا پڑتا ہے انسان کا دل غم کھانے کا عادی ہے جب ہم دنیا کا غم لگائے رکھتے ہیں تو آخرت کا غم پیچھے پڑ جاتا ہے آپ اس آخرت کے غم کو سائڈ پہ کر دیں پھر دیکھیے کتنے غموں کے جراثیم آپ کو چمٹتے ہیں آپ آ کے بیٹھتے ہیں اس سے پہلے آپ کے ذہن میں کتنے غم ہوتے ہیں لیکن جو ہی کتاب کھلتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے تو ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا غم لگانا ہے ایک بہت بڑا غم جس کے بعد دنیا کے سب غم چھوٹے لگیں گے یا پھر چھوٹے چھوٹے غموں کو لے کر اس بڑی آخرت کو پیچھے کرنا ہے بالکل اس باپ کی طرح کہ جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ جائے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بچاتا پھرے غم یہ لگا کہ کہیں یہ چونٹی اس کو نہ چمٹ جائے، لیکن اگر اتنے میں اس باغ میں ایک شیر آ جائے تو باغ کو یہ سب چونٹیاں بھول جائیں گی اور شیر یاد رہے گا. تو شیر آخرت کا غم ہے. ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اگر یہ غم لگا لیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری ہی چیزیں ہمارے سے پیچھے ہو جائیں گی. پھر دوسری بات، ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس غم کو بہانہ نہیں بنا سکتے. کچھ لوگ غم کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم کیا کریں، بے دینی اتنی ہے، برائی اتنی ہے. نہیں، دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی خود بھی ہدایت پر پورے نہیں آئے. جب اپنی ہدایت ابھی ادھوری ہوتی ہے نا، تو دوسروں کی فکر نہیں ہوتی. جتنی اپنی ہدایت بڑھتی جاتی ہے، اتنی دوسروں کی ہدایت کی فکر ہے. اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وزد نہ ہم خدا، کہ ہدایت دن بدن بڑھتی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو نہیں بچا سکتا، دوسروں کو بچانے کے لیے اپنا سہارا نہیں چھوڑتا. جو دوسروں کی ہدایت کی فکر رکھتے ہیں وہ مصلحتوں میں نہیں پڑتے، وہ پیغام کو نہیں بدلتے. اور جو دوسروں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، اللہ خود بہت اس کو جمع دیتا ہے، اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا ٹھک جاتا ہے. تو دوسروں کی ہدایت کے لیے اتنا ہاتھ بڑھانا ہے کہ اپنا سہارا نہ چھوٹے اللہ سے. بعض لوگ سوشل ورک کے نام پہ اپنے دین سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آ جائے کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو میں پھر بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ میرا دل ٹھک چکا ہے اس بات پر کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی یہی تڑپ لگا دے. سورت کہف کی آیت 6 میں بھی اللہ نے نبی کی یہی کیفیت پیش کی. سورت فاطر کی آیت 8 میں بھی یہی کہا، فلا تصحب نفس علیہم حسرات. اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے. فرمایا، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. یعنی کیا مطلب، ہمارے پاس کوئی نشانیوں کی کمی ہے؟ ہم تو ان کی عقل کا امتحان لے رہے ہیں، نشانیاں تو ہر طرف موجود ہیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی شکر کریں کہ نشانی نہیں آ رہی ان کے کہنے پہ، کیونکہ انہوں نے اس سے بھی منہ ہی موڑنا تھا. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ دین کا، نبیوں کا. اور وقت کے ساتھ جب اللہ کی مدد آئی، دین والے اور نبی بچ گئے، تو اس وقت ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم کتنے نقصان میں رہے اور دوسرے جو ہیں وہ فائدے میں رہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ دین کے کام کرنے والوں کو نیچے سمجھتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے اور بہت قریب ہوتا ہے کہ اصل کامیاب لوگ وہی ہوں گے دنیا میں بھی جن کا دین سچا ہوگا. آج ملکوں کے ناطے سے تو اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا نظام اور باطل اور سود کا نظام رکھا، وہ دن بدن اپنی موت آپ مر رہے ہیں. اور اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا رکھنا اب لوگوں کی مجبوری بنتی جا رہی ہے. اب ایسی خبریں میڈیا سے سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ فلاں جگہ ملک میں اب وہ اپنی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے سود کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں. کسی ملک میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے یا ان کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے. تو انسانیت پلٹ پلٹ کے اسی چیز کی طرف آ رہی ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اور جن کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں کل انہی کو یہ ماننے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب الم یروا الی الارض، اور کیا کبھی انہوں نے زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ جملہ آپ کو بار بار اس صورت میں دکھے گا، ایک طرف اللہ کے زبردست ہونے کا تذکرہ اور دوسری طرف رحیم ہونے کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی قوموں کو ان کی حالت کے اوپر اللہ نے پکڑا. یہ اس کے العزیز ہونے کی علامت تھی، غلبے کی علامت تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت تھی، اور نبیوں کی مدد کی. چاہے ایمان والے گنتی کے تھے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر رحم کی علامت تھی. اس کے بعد اب قوموں کے قصے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہاں نوٹ کر لیجئے، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اس بات کو، نبیوں کی دعوت کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے. جب تک خوف نہیں ہوگا لوگ شریعت کو نہیں مانیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے. خوف انسان سے بہت بڑے کام کراتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کام کیا اور چل پڑے. قال رب انی اخاف ان یکذبون, اس نے کہا ہے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجئے اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. یہاں دو تین باتیں, پہلی یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی لگ رہا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے, تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ جو ذمہ داری ملے وہ پسند بھی آئے. بعض لوگوں کو جس کام کا شوق ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوتی, تب کیا کیا جائے, ان کے شوق کی قیمت پہ دوسروں کو بھینٹ چڑھا دیا جائے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے, اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے, اور اگر میری کمی دور نہیں ہو رہی پچھلے کئی سال سے تو پھر فکر کی ضرورت ہے کہ شاید میں اپنے اس حال پہ مطمئن ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ زندہ ہے تب تک وہ چینج ہو سکتا ہے, عادتوں کو, بولنے کے انداز کو, چلنے پھرنے کو, آہستہ بولنے کو, تیز بولنے کو, اپنے آپ کے اندر مزاج میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہم کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں کرنا تو چاہتا ہوں کام, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کام میں اچھا نہیں کروں گا. دوسری بات دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے ہارون کو رسول بنانے کی دعوت دی, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دل کا کھلا پن, اللہ کی بانٹ پر راضی تھے لیکن اپنے اس کام کو احسن درجے پہ کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہیلپر مانگا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سکلز پر کوئی مان نہیں تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تو دل کو صاف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی ایک بھائی کو ساتھ بلا لیا. عموماً ایسے وقتوں میں لوگ نعمت کو چھپانے لگتے ہیں, خوبی ہو نہ ہو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور مبارکے دینے لینے لگتے ہیں کہ آپ کو یہ ذمہ داری ملی. ریسنٹلی میں ایک کسی جگہ ٹرپ پہ تھی, تو ظاہر ہے کہ جب سارے ساتھی پہلے سے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان کو چینلائز کیا تو پھر ٹائٹل بھی دیے کہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں, آپ ساری چیزوں کی ذمہ دار ہیں, تو ایک بہت ماشاء اللہ دھیمی اور بہت سمجھدار سسٹر جو تھی, ہم نے ان کو کہا کہ اس شہر بلکہ اس کنٹری کی انچارج آپ ہے اور آپ کو یہ کہا جائے گا. اچھا ان کی تو حالت جو تھی وہ بہت زیادہ اس پہ فیل کر رہی تھی کہ ذمہ داری ہے وہ, لیکن بعد میں میں نے ایک دو لوگوں کو ان کو مبارک دیتے ہوئے دیکھا اور ان کی مبارک کے انداز سے مجھے ایسا لگا کہ ان کو اس وقت بڑی حسرت آ رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں بنے, یہ کیوں بن گئی کوآرڈینیٹر, لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب مجھے تو اور کوئی نام نہیں یاد ہو وہاں کا سوائے اس کے انچارج کے جنہوں نے اس کی رپورٹ دینی ہے. تو ذمہ داریاں خوشی کے موقع کب بنتے ہیں؟ جب ہم ان کو ادا کر سکے. نیکی کے موقع کے ساتھ ساتھ خوف بھی آئیں گے, مگر انکار نہیں کرنا, بس اللہ کا نام لے کے چل پڑیے, اللہ تعالیٰ خود بخود سکھانے بھی لگتا ہے, اور انسان اپنے کام سے کام رکھے باقی کام سارے اللہ کی طرف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سن لیجئے, فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ, مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور دوسری بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو نبوت نہ دیں اور صرف ہارون کو دیں, یعنی آپ بھی نبی رہیں گے وہ بھی رہیں گے, فذهبا بآياتنا, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ کچھ سنتے رہیں گے. بڑی پیاری آیت ہے, انما معکم مستمعون, یعنی تم اکیلے نہیں ہو, تم جہاں بھی ہو السمیع البصیر تمہیں دیکھ بھی رہے تمہیں سن بھی رہے, اس لیے فکر نہ کرنا. اور گول دے دیا, ہدف دے دیا کیا, کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. دیکھیے کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا, جاتے ہی اپنا مقصد پیش کرو اور تعارف کیا ہے, رب العالمین کا بھیجا ہوا, اپنے نام یا اپنی کسی جماعت کو بڑا نہیں بلکہ اللہ کے نام کو بڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ, ہم تیری حکومت نہیں لینا چاہتے, ہم تمہارے ملک پہ کوئی قبضہ نہیں کرنے آئے, بس اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. اب دیکھیے فرعون کا چھچور پر, خالی برتن زیادہ بولتا ہے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا لیکن دیکھیے کہ اپنی نیکی کو کیسے ضائع کرتا ہے. قال الم نربک فینا ولیدا, فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا. احسان جتلانا کافروں کا طریقہ کار ہے, یعنی اس نے تانا دے دیا موسیٰ کو کہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے, تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا, اشارہ ہے قتل کی طرف قبطی کے. تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اس وقت میں نے وہ کام نادانستگی میں کر دیا تھا, یعنی میں اس وقت جانتا نہیں تھا. وہ نادانستگی سے مراد یہ ہے کہ یہ قتل خطا تھا, میں نے کوئی ارادے سے قتل نہیں کیا تھا, بس یہ ہو گیا تھا. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا, اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا. حکم سے مراد یہاں نبوت, کیونکہ موسیٰ کو نبوت پھر اس کے بعد ملی. یہ بھی دیکھیے اللہ کی شان ہے. آج ہم گناہ کرتے ہوئے دین کی طرف جب آتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم کیا خیر لے سکتے ہیں, ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, لیکن ہم نے بھی قتل تک تو نہیں کیا ہوگا. اللہ انبیاء کرام کو نبوت سے پہلے بعض دفعہ ایسے حالات سے دوچار کر دیتا تھا جس میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے, مثلا یہاں قتل ہے, لیکن اللہ پھر اپنی رحمت کر دیتا ہے. تو کبھی اپنی یا دوسروں کی ہدایت سے مایوس نہ ہو, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کے فیصلے رکھے. ہو بعض دفعہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد اتنی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ اس سے بڑی نعمت انسان کو عطا کر دیتا ہے. اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی صاف گوئی بھی دکھتی ہے, کوئی ڈرے نہیں, کوئی جھکے نہیں, اور نہ یہ کہا ہاں ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا, ہاں بھائی میں بھاگ گیا تھا, مجھے پتا تھا تم ظالم ہو, تم میری بات نہیں سنو گے. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے حکومت دے دی, قوت دے دی, اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا جو تو نے مجھ پر احسان جتلایا, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تکبر کا انداز ہے. اور موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیے گا, موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد والے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور ان آبا اجداد کا رب بھی جو گزر چکا. اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں گھبرا رہے, بلکہ اس کی ہر بات کا صاف جواب دے رہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے یہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. دنیا کے کس فورم میں بھی بھیج دیا جائے وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہتا ہے, اور اس کے اوپر اس ماحول کا کوئی سحر نہیں ہوتا. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. ہم اپنے اوپر لیں, آپ کسی کو درس دینے جائیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ, پتہ چلے آگے سے لوگ کہتے ہیں آپ تو پاگل ہو گئی ہیں, یہ آپ تو بیوقوف ہو گئی ہیں, آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. شاید وہ دن ہمارا آخری درس ہوگا, ہم اس کے بعد کہیں گے نہیں جی نہیں, آج کے بعد میرے سے یہ بےزتی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں اپنی ذات کے لیے کام کرنے والے تو ایسی باتوں پہ پلٹ آتے ہیں, اور اللہ کے لیے کرنے والے ایسی باتوں پہ جم جاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کسی کی سنی, اچھی لگی مجھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں نہ پتا چلے اگر کہ حق کدھر ہے, کیونکہ دین کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب انسان کو فکر ہوتی ہے یا پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے بلا رہا ہے وہ حق پہ ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خود نہ بھی پتا چلے نا کہ حق کدھر ہے, تو تیروں کا رخ دیکھ لو, جدھر تیر لوگوں کے گر رہے ہیں وہیں حق ہوگا. یعنی جس کو لوگ برا کہیں, جہاں لوگ ایک دم بھاگ جائیں, وہ ایک دم پیچھے پڑ جائیں, پروپیگنڈے شروع ہو جائیں, لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کریں, حق وہی ہوگا. کیونکہ عام بندے کو لوگ برا نہیں کہتے, کیونکہ جب بھی حق آتا ہے نا معاشرے کے رسم و رواج اور طور طریقوں پہ کچھ نہ کچھ چوٹ تو پڑتی ہے. یہی چوٹ فرعون کے نظام پہ پڑنے والی تھی, کہنے لگا یہ تو پاگل ہوتے ہیں. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں, تھریٹ کر رہے, ٹارچر سیلز میں ڈال دوں گا. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک کھلی نشانی. فرعون نے کہا اچھا تو لے اگر تو سچا. یعنی موسیٰ بالکل نہیں گھبرا رہے. آپ دیکھیں یہ ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو چنا. ہارون علیہ السلام ہو سکتا ہے اتنے کانفیڈنٹ نہ ہوتے اس وقت اور گھبرا جاتے, ڈر جاتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں دین کا کام کرنے کے لیے. ایک ماں کو گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی اچھی لیڈر ہونا چاہیے, ورنہ بچے تو ماؤں کو ویسے ہی ادھر ادھر لگا کے باتوں میں سچے بھی ہو جاتے ہیں اور کام بھی غلط کر کے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ ایک اعتماد پیدا کیا تھا, کہنے لگے کچھ لاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. خیر اب ہوا کیا, قال فات به ان کنت من الصادقین فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا, کوبرا, بڑا سانپ. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور انڈر آرم سے یعنی, اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. یہ تھے وہ دو بنیادی معجزے جو ابتدائے نبوت میں موسیٰ کو ملے. پہلے دیکھیے معجزے کو جس میں ایسا سام بنا, اس میں کیا ہے؟ ترہیب, ڈرانا, وارن کرنا, خوف دلانا. اور ہاتھ کا چمکنا, یہ ہے ترغیب, رغبت دلانا. یہی تبلیغ کا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے ختم کر دو, اور یہ بھی نہیں کہ جھوٹی لوریاں دے کے, تسلیاں دے کے ان کو جنت کی سیریں کراتے جاؤ. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. فرعون اپنے ارد گرد والے سرداروں سے بولا, یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا, اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے, اور ہر ایک سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے. چنانچہ ایک روز وقت مقرر پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے, اور ان لوگوں سے کہا گیا, کیا تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی رہ جائیں اگر وہ غالب ہیں رہے. یعنی موسیٰ کے کہنے پہ فرعون نے وہ کام کر دیا جو موسیٰ کے بس کی بات نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, پوری کوشش بھی کرتے تو دین کا یہ پیغام ایسے آرام سے نہیں لوگوں تک پہنچنا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی ایک حدیث جہاں سچ ثابت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ فاسقوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو کہ وہ نیک لوگوں سے نہیں لیتا. فرعون نے اپنا سارا میڈیا جمع کیا, گورنمنٹ کا بندہ تو تھا ہی, اس نے لوگوں کو یہ سوچ کے جمع کیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو ہارتا دیکھیں گے اور اس کے دین سے توبہ کر لیں گے. لیکن کام کچھ اور ہی ہو رہا تھا, اور یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کسی بندے سے بڑی نفرت رکھتے ہیں, نفرت سے مراد یہ کہ اس کو برا سمجھتے ہیں, یہ بڑا ماڈرن ہے, یہ فلموں میں کام کرتا ہے, یہ ایسا ویسا, یہ اس طرح کی باتیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ایک بندی بعض دفعہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے. بعض دفعہ وہ آپ کو گورنمنٹ تک لے جاتے ہیں, کہیں آپ کو ایسے میڈیا پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا کام پھر بہت آگے جاتا ہے. تو کبھی بھی لوگوں کی خیر سے محروم نہیں ہونا. کوئی شخص اپنے گھر میں کتنا ہی برا ہے, جب وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کے دین کا معاون بننا چاہتا ہوں, بسم اللہ کریں, شروع کیجئے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق بڑا میٹھا ہوگا, جب ہم لوگوں کو تانے دیں گے اور لوگ ہمارے پاس تھریٹ نہیں فیل کریں گے کہ آ گئے ہم بس, اب ہمیں تو یہ بہت ساری باتیں سنائیں گے. خیر, موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ ہوا. آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے. یہاں سے دیکھیے کفر اور مال کی محبت, اور ساتھ تیسری چیز جادو بھی ہے, تینوں ہی برائیاں ان کے اندر موجود تھی. اس نے کہا, ہاں, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو بن جاؤ گے, میرے پرسنل سیکرٹریز بن جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. یہ موسیٰ کا کانفیڈنس ہے, یقین تم کو یہ ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے پھینکی ہوگا, میں کیا تجھے ہوگا, کہا تم پہلے کر لو. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے, فرعون کے اقبال ہم ہی غالب رہیں گے. یہ فرعون کے اقبال والا جو لفظ ہے, یہ قسم کا نعرہ تھا, بے عزت فرعون. یہ بالکل ایسے جیسے آج کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے, جے فرعون, جے مشرکانہ قسم کا یہ ایک نعرہ تھا. انہوں نے فرعون کا نام لیا کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو پھینک دیا. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا, تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. اب دیکھیں اپنی ساتھیوں پہ شک کرنے لگا, ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں. آج کے دور میں ان کو ٹیررسٹ کہہ دیتے, کل کچھ اور تھے. فرعون کے خیال میں یہ کون لوگ تھے؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور انہوں نے ہم کو بہت تراز کیا. اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو کیا, کہ یہ ہمیں بڑا غصہ دلا رہے ہیں, یہ ہمیں چڑ چڑھا رہے ہیں, اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا. یعنی ہم تو بہت زیادہ الرٹ پیپل ہیں, ہماری تو سی آئی ڈی بہت تیز ہے, یہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ان کی ای میلز ہمیں دکھتی ہیں, ان کے فون کالز ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ فرعون کا فخر تھا کہ ہم تو بہت زیادہ جناب اپ ٹو ڈیٹڈ لوگ ہیں, اور یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ جو شر پسند ہیں ہم ان سے نبٹ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, دیکھو ہوا کیا, اتنی دل کو ہلانے لیے آئے تھے نا, کہ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, اسی طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. وہ تو نکلے تھے موسیٰ اور اس کی قوم کا پیچھا کرنے, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری موت کی پکار ہے. آج کا جتنا خدا فراموش نظام ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ جتنا اسلام کے پیچھے ہاتھ لے کے دوڑتا ہے, اللہ اتنا ان کو ان کی اپنی نعمتوں سے محروم کرتا جا رہا ہے. اور جب نکلے تو ہوا کیا, یہ تو ہوا ان کے ساتھ. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. یہ ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس. کیسے اللہ دن رات بدل دیتا ہے. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں, انما یا ربی سیحتین, میرے ساتھ تو میرا رب ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اس کو ہائی لائٹ کر لے. ایک اچھا لیڈر کیا ہے, مشکل سے مشکل حالات میں لوگوں کا مورائل بلند کرتا ہے, ہمت نہیں توڑتا, خود بھی ایسی مایوس باتیں نہیں کرنے لگ جاتا. ہاں واقعی کوئی آتا ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں, چلو پھر چھٹیاں ہی دے دیتے ہیں. نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رہنمائی دے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. کون سا مراد ہے؟ فرعون کا گروہ. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. ایک ہی چیز کچھ کی خیر کا ذریعہ بنی اور کچھ کی تباہی کا. اس سے کیا پتا چلا کہ نعمت یا رحمت یا آزمائش ایک ہی چیز ہے, اللہ کے حکم کی بات ہے. صرف کھانا آپ کھاتے ہیں آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے, وہی کھانا دوسرا کھاتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اس کے لیے وہ آزمائش اور زحمت بن جاتا ہے. تو اصل پھر بات اللہ ہی کی ذات کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب تم نے سن تو لیا, کیوں سنا؟ اس میں سے قصے نشانیاں لو. ان نفی ذال کلا آیا, اس واقعے میں ایک نشانی ہے, مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. زبردست کس کے معاملے میں ہوا ادھر؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے. اور رحیم کن کے لیے ہوا؟ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے. بالکل. اب یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ کا قصہ ایسے آیا نا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یہ بھی قرآن کا ایک حسن ہے کہ کہانی سناتے ہوئے بعض دفعہ بالکل انسان اپنے آپ کو اسی کا حصہ محسوس کرتا ہے, اور یہ بہترین سٹائل ہوتا ہے. اور کہانی کے بیچ میں رکنے کا دل بھی نہیں کرتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نبی کی کہانی, اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو سبق تھا مکہ والوں کے لیے وہ ایز اے قوم تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک سبق جو آئے گا ایک لیڈر اور سردار کے ناطے سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی طرح سے اس دور میں آزمائے جا رہے تھے. لہٰذا اس قصے میں کیا نصیحت ہے, آئیے دیکھتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اور ان ابراہیم کا قصہ سناؤ جب کس نے اپنے باپ پر اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. دیکھیے کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو, یعنی ان کو بہت چھوٹا سوچ رہے ہیں. یہ کیا لکڑی کی چیز ہے, یعنی ان کی بالکل کوئی وقت حضرت ابراہیم کی نظر میں نہیں دکھ رہی. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا یعنی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. آج بھی یہ جواب ہوتا ہے نا بھائی لوگوں, یہ جو رسمیں کرتے اس کا کوئی فائدہ, یہ جو کھانے کھلاتے پلاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اصل میں باپ دادا کے وقت سے ہوتا رہا ہے. اور دیکھیں قوموں کو اپنی جہالت کا خود پتہ ہوتا ہے, اسی لیے کہہ رہے دلیل کے میدان میں ہار گئے, لیکن وہ اس طرح سے یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اپنے اس کام کی کوئی نہ کوئی دلیل دے سکے. اس پر ابراہیم نے کہا تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا کہ جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے, میرے تو یہ سب دشمن ہے سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا, پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کی اب صفات, اور ان آیتوں پہ مفسرین الادب فی اللہ یعنی اللہ کے معاملے میں ادب کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے, اللہ کی تعریفیں کر رہے اور اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کو دیکھ رہے. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا رہنما ہے, जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और सबसे बड़ी बात है वह इजा मरित फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे वही शिफा देता है। इसको हाईलाइट करें, बीमार मैं खुद होता हूँ, कोई गलत खा लेता होगा चीज, कोई और गुना होगा जिसके बदले में अल्लाह बीमार करता है, लेकिन ये नहीं कहा फिर मैं सेहत जाब होता हूँ, वो सेहत जाब करता है। ये भी तो कहा जा सकता था ना कि ये वही है जो मुझे बीमार करता है और फिर मैं खुद ही अपनी अकल से सेहत जाब हो जाता हूँ। तो यहाँ से अदब और मैनर दिखता है कि नबी अल्लाह ताला के मामले में कितनी खूबसूरत तरीके से बात करते हैं। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वो जो मुझे मौत देगा फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जजा में वो मेरी खता माफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मा वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरासति जन्नति नईम फिर ली अबी इन्नहु कान मिन अद्दालीन वला तुख्जिनी यौम युबअसून। हाईलाइट करके इस दुआ को याद करें, बड़ी प्यारी दुआ है। याद ना भी होगी तो देख के भी पढ़ें, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। इस एक दुआ में क्या कुछ इंसान अल्लाह से मांग लेता है, क्या मेरे रब मुझे हुक्म अता फरमा। हुक्म से मेरा जहाँ हिकमत है, हम अल्लाह से हिकमत मांगेंगे, जिंदगी के मामलात अच्छे चलाने की समझ बूझ दे और मुझको सालेहों के साथ मिला दे, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर, यानी लोग मुझे बाद में बुरे नामों से ना याद करें, और मुझे जन्नत नाइम के वारिसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को मुआफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है। हम अपने तौर पे इस दुआ को कैसे मांगे, जैसे अगर हमें पता चलता है कि हमारे बाप दादा में या हमारे आगे बड़े जो थे उनमें कोई बुराई ऐसी कमजोरियां थी, यानी कुछ ऐसे काम करते थे दीन के नाम पे जो मसनून नहीं है, तो ये दुआ किया करे कि अल्लाह उनको नहीं पता था, वो भोले लोग थे, तो उनके वो गुनाहों को माफ कर दे, और मुझे उस दिन रुसवा न करके जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल को फायदा देगा ना औलाद, सिवाय इसके कि कोई शख्स कलबे सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाजिर हो। ये भी बड़ी प्यारी बात है, इल्ला मनत अल्लाह बिकल्बिन सलीम, अल्लाह की मोहब्बत में चूर दिल, अल्लाह की इताअत में चूर दिल, और अल्लाह के खौफ में चूर दिल। कल्बे सलीम तड़पने वाला दिल होता है, जिसके दिल में लोगों का भी दर्द होता है और अपनी भी खैर मानता है, अल्लाह से शदीद प्यार करता है, अल्लाह के हुक्म के आगे किसी दूसरे को नहीं लाता। सलीम अरबी डिक्शनरी में उस शख्स को कहते हैं जिसे सांप ने डस लिया हो। मुस्तर बेचैन, कैसे मुस्तर होता है वो, इस तरह की ईमान वाला तड़पता है। पर अल्लाह का वाक़ नफ्सा का वाली कैफियत होती तब है जब दिल कल्बे सलीम में बदल जाए, और दिल को कल्बे सलीम में बदलने के लिए इसको बचाना पड़ता है, इसको सलामत रखना पड़ता है। किससे? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बेकार चीजों से, गुनाहों से, गीबत से। इस दिल में फिर बुराइयां नहीं रहती, इस दिल में लोगों के लिए बदगुमानियां नहीं आती। जितना दिल सलामत होता जाएगा आप देखेंगे उतनी खैर आती जाएगी, और सच्चा दाई दीन कल्बे सलीम के बगैर दीन का काम नहीं कर सकता, जिसमें से कुफर और शिर्क भी निकल जाए और सब कुछ निकल जाए। आप देखिए कि माल और औलाद तो अल्लाह ने दिए ना, जब तक हमारा दिल कल्बे सलीम नहीं होगा हम अपनी इन नेमतों से फायदा नहीं उठा सकते। करोड़पति शख्स भी हो ना लेकिन दिल सलामत नहीं है तो उसका माल उसको खुशी नहीं देगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कल्बे सलीम दे। वउज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, इस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोजख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और इनसे पूछा जाएगा अब कहाँ हैं वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं। फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इबलीस के लश्कर सब के सब इसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। हाँ ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे खुदा की कसम हम तो सुमराही में मुबतला थे जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। अब क्या फायदा, बड़े बड़े लीडर्स के पीछे लग के आग में पहुंच गए और वहां जाके अब उनको कोसने देंगे कि तुम्हारी वजह से हम इस गलत जगह पे पहुंच गए, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारशी है और ना कोई जिगरी दोस्त, काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो। क्या फायदा उस हसरत का। इसलिए देखिए कभी भी किसी के पीछे लगे ना तो जरूर देख लें किसके पीछे लगे हुए। एक दफा एक गाड़ी थी तो उसके पीछे ऐसे किसी मन चले का एक स्टिकर था कि डोंट फॉलो मी आई एम लॉस्ट, कि मेरे पीछे ना चलना मैं बहका हुआ। तो उसने तो एक फन के नाम पे लिखा होगा ना, लेकिन जिंदगी में ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग लोगों के पीछे लग जाते हैं और उनको नहीं पता। आज दुनिया में जो जिस लीडर के पीछे है, कल उस लीडर वाला अंजाम उसका भी होना है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अच्छा लीडर चुनना और अच्छा साथी चुनना, ये इंसान की बहुत बड़ी जरूरत है। अदरवाइज वही बात है कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। फिरौनियों के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। एक और नबी, आप देख रहे हैं कि सूरत में अंबिया के किस्से तरतीब से नहीं आ रहे। कज़बत कौम नूह मुरसलीन, कौमे ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी इताअत करो। इन्होंने जवाब दिया कि हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। नूह ने कहा, मैं क्या जानू कि इनके अमल कैसे हैं, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ शऊर से काम लो, मेरा ये काम नहीं कि जो ईमान लाए मैं इनको धुतकार दूं, मैं तो बस एक साफ साफ मतनबह कर देने वाला आदमी हूँ। उन्होंने कहा, नूह अगर तू बाज ना आया तो भिटकारे हुए लोगों में शामिल हो जाएगा। काला रब्बी नकौमी कज़्ज़बून, नूह ने दुआ की है, मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया, अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ इनको निजात दे। आखिरकार हमने इसको और इसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। अल्लाह ने हजरत नूह के किस्से ये बता दिया कि मेजोरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। बहुत सारे लोग भी गलत काम करें तो वो काम ठीक नहीं हो जाता। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब नहीं दी, लेकिन सिर्फ बात और पैगाम को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। पता क्या चला कि रसूल की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है। दुआ कीजिए कि इस पढ़ने पढ़ाने से हमें अल्लाह अपनी और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे रुकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ اوکے الحمد للہ. جی آج آپ کی سورت الشعراء تھی، آیت سٹارٹ سے 122 تک آپ کی آیات تھی. کیسی لگی آپ کو آج کی سورہ؟ کیا سیکھا؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پیچھے کی انبیاء کی سٹوری جب ہمیں سناتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا لینا ہے، کیا سیکھنا ہے ہمیں؟ صرف ہمیں اسٹوری ایز اے اسٹوری سیکھنا ہے، ہمیں کوئی لیسن لرن کرنا ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی عمل کی بات ہوتی ہے، یا ہم گو تھرو والے انداز میں سنتے ہیں اور بس بار بار چونکہ قصے آ رہے ہیں تو کیا یہ تو نہیں ذہن میں آتا کہ بار بار کیوں قصے آ رہے ہیں اور یہ تو ویسے ہی ہیں؟ ہر قصے میں ہمارے لیے عبرت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عبرت انگیز ہیں، حق پر ڈٹنا ہے. اچھا آپ نے لرن کیا ہے کہ حق پر ڈٹنا ہے. انہوں نے لکھا ہے سبق لینا ہے، عمل کی باتیں ہوتی ہیں بہت سی. جی بالکل، ہر آیت سے ہمیں اگر انسان سیکھنے والا ہوتا ہے تو بہت سے عمل کی باتیں سیکھتا ہے ہر آیت سے. لیسن لینا ہے بالکل، اور یہ کہ ہر بار ڈفرینٹ بات سمجھ آتی ہے. ایگزیکٹلی الحمدللہ، یہ بات جو ہے نا کہ ہر بار ڈفرینٹ بات سمجھ آتی ہے، یہ بہت سچ بات ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے کہ جتنی بار آپ سنتے ہیں نا، آپ کو ایک نیا اینگل دکھائی دیتا ہے، ایک نئی لرننگ ہوتی ہے، اور وہ چیز آپ پہلے بھی سن چکے ہوتے ہیں لیکن اس وقت وہ چیز ویسے سمجھ نہیں آتی جو نیکسٹ ٹائم آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. سبحان اللہ، یہی قرآن کا معجزہ ہے. तो हमारा क्या काम फिर बनता है, जितनी बार भी कुरान पढ़े उसको ऐसे पढ़े कि जैसे पहली बार पढ़ रहे, ठीक है। जितनी बार भी कुरान सुने उसको ऐसे सुने कि जैसे पहली बार सुन रहे, हमारा अमल ये हो, राइट। फिर हम उसमें से मोती चुनने के काबिल होंगे और कोई ना कोई बात गौर और फिक्र करके हमें समझ आएगी। तदब्बुर जरूर क्या कीजिए, ठीक है, भूला हुआ भी याद आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए कुछ आयात में से हम रूट को देख लेते हैं इंशाल्लाह। आप लोग निकालिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, आयत नंबर 4 को देखिए। फज़ुल्लत, आप लोग रूट लिखेंगे, ठीक है, क्विकली लिखने की कोशिश कीजिए। फज़ुल्लत ग़लान लाम तबारकल्लाह आनाकुहुम, अगला ही वर्ड है आनाकुहुम, आइन नून एंड कॉफ, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वो यदीकु आयत 12, यदीकु क्या रूट है इसका, यदीकु डॉट या एंड कॉफ, बारकिला। नेक्स्ट वर्ड है, दो वर्ड छोड़कर अगला है, वाला यंतोलिको, यंतोलिको का लिखिए रूट, यंतोलिको तो लाम एंड कॉफ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। फफररतु I 21, फफररतु ففررت فرارا جی ٹھیک ہے الحمد للہ المسجونین آیت 29 المسجونین جی المسجونین روٹ لکھے میم سین جیم سین जीम एंड नून, ठीक है, सीन जीम एंड नून। आगे आ जाइए और ये बताइए असा का क्या रूट होगा, फअल्का असाहु, नेक्स्ट आया है आई 32, आइन सौद वाव, ओके आइन सौद वाव, आगे देखिए यफिकून आयत 45, लास्ट वर्ड है यफिकून, मा यफिकून, तो इसका रूट लिखिए यफिकून का क्या रूट है, हमजा फा एंड काफ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। لأقطي أن آية 49 لأقطي أن روت لكي قطع قاف طاء اور عين قاف طاء عين ٹھیک ہے الحمد للہ اچھا اگلی لائن میں ہی ہے اسم آیا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّ वला उसल्लिबन्नकुम इसका बताइए रूट लिखिए और पूरा तर्जुमा कीजिए इसका सौद लाम एंड बा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड और क्या है हर्फ का भी कीजिए जमीर का भी कीजिए और बीच में जो वर्ड है उसका मतलब भी लिखिए सौद लाम बा है और वला उसल्लिबन्नकुम जो नून के शद तशदीद है वो किस चीज को जाहिर कर रही है और अलबत्ता जरूर मैं सूली दूंगा कुम तुमको अलबत्ता मैं जरूर सूली दूंगा तुमको जी वो कभी और भी है ठीक है हाँ ठीक है आपने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह जी जो नून है वो जरूर सूली दूंगा हाँ शिद्दत है उसमें, ठीक है, वेरी गुड। और अलबत्ता मैं जरूर सूली दूंगा तुमको, ठीक है, या सूली पर चढ़ाऊंगा तुमको, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा आई 51 को देखिए, नतमाउ इन्ना नतमाउ, रूट लिखिए, नतमाउ तमा, ठीक है, तो मीम एंड आइन होगा। ओके आयत नंबर 53 54 को देख लीजिए, हाउलाई लशिरज़िमतुन, लशिरज़िमतुन इसका रूट लिखिए, आयत है 54 शीन रो ज़ाल रुबाई है ये एंड मीम भी है, ठीक है, शीन रो ज़ाल एंड मीम। आयत 63 को देखिए, कत्ताउदी, कत्ताउदी तो है, कत्ताउदी कुल्लु फिरकिन कत्ताउदी, इसको लिखिए, रूट लिखिए इसका, तो वाव दाल, तो वाव दाल, ओके ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके ओके वल्लजी हुवा युतइमुनी, युतइमुनी का लिखिए रूट, और ये बहुत खूबसूरत आयाज है, ये जो है ना हजरत इब्राहिम के बारे में, अल्लजी खलकनी फहुवा यहदीन, इनको भी याद करने की कोशिश कीजिए, आया जिनकी लेकर, तो इनको याद करके नमाज में जरूर पढ़ा कीजिए, तो आई मीम, वेरी गुड। और अगला है यस्फीन, वो यस्फीन इसका क्या रूट है, वो मुझे पिलाता है, इसका रूट लिखिए, जी सीन कॉफ एंड या, जी ठीक है। अच्छा अलहेपनी को लिखिए, इसका रूट लिखिए, वो अलहेपनी, क्विकली रूट लिख दीजिए, आपका टाइम हो गया, फिर हम रुकते हैं इंशाल्लाह, वो अलहेपनी, और उसके बाद एक और रूट बता दीजिए, बल्कि दो है मुझे लग रहा है कि दो बता दीजिए, लाम हा, लाम हा एंड कॉफ, वेरी गुड। अच्छा क्विकली लिखिए, लिल गावीन 91 आया, लिल गावीन का रूट लिखिए, वेरी गुड माशाल्लाह, गवीन वाओ एंड या, और लास्ट बता दीजिए फकुब की बू, आई 94 फकुब की बू, ये भी रुबाई है, जी काफा काफा। चलिए बस यहीं पर रुकते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमारे इल्म में फहम में बहुत सारी बरकत अता फरमा दे, हमें शऊर अता फरमा दे, और कुरान को जैसा मतलूब है हमें वैसा समझने की तौफीक अता फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। नेक्स्ट आपका तजवीद का लेसन है, आप लोग रेडी रहिए इंशाल्लाह, और तजवीद की सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे आप सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हम लोग ऑलमोस्ट अपने टॉपिक्स को खत्म, अपने जो लास्ट टॉपिक हम करें फॉर्मेशन ऑफ साउंड का, कैफियत हुदूस अल हुरूफ, वो हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साकिन लेटर्स को भी देखा, सिंपल किन को, हुरूफ अल मद साकिन को, हुरूफ अल लीन को, हुरूफ अल कला को, ये तमाम साकिन ही की कैटेगरीज हैं, और फिर हमने मुतहरिक लेटर्स को भी देखा। आई थिंक सिर्फ कलकला की टाइप्स रह गई हैं, उसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, और फिर हम थोड़ा सा तदबीक कर लेंगे आयात में से इंशाल्लाह। आप लोगों में से जिसका कोई सवाल पीछे के किसी भी टॉपिक से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, बाय दिस हमारी बुक वन जो है वो खत्म हो गई है आज के इस टॉपिक के साथ ही. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلقلہ کو ہم دیکھ چکے ہیں اور قلقلہ کی فارمیشن بھی ہم دیکھ چکے ہیں, آج ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے. قلقلہ کی دو ٹائپس ہیں, کچھ کتابوں میں آپ کو تین بھی ٹائپس ملیں گی لیکن امام ابن الجزری کے مطابق قلقلہ کی دو ٹائپس ہیں تو ہم اسی کے اکارڈنگ دیں گے. اور فونک وائز یہ بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا, جن کتابوں میں تین ٹائپس مینشن ہوتی ہیں. سو انشاءاللہ ہم صرف دو ٹائپس کو دیکھیں گے, قلقلہ صغرا اور دوسرا ہوتا ہے قلقلہ کبرا. جیسے امام ابن الجزری مینشن کرتے ہیں اپنی منظومۃ المقدمہ میں, وبینا مقلقلا ان سکنا وان یکن فی الوقف کان ابینا. تو قلقلہ صغرا جو ہے, ان لائنز کے اوپر بھی ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. قلقلہ صغرا جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب حروف القلقلہ ورڈ کے سینٹر میں, یعنی کسی بھی جگہ کے اوپر یا ورڈ کے آخر میں آئیں لیکن آپ وہاں پر وقف نہ کریں. لائک فار ایگزامپل, بی اب سوری ہم, بی اب سوری ہم, تو با جو ہے سینٹر میں ہے اس سے یہاں پہ کیا ہوگا, قلقلہ صغرا ہوگا. نجمع تو جیم سینٹر میں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا, قلقلہ صغرا ہوگا. قلقلہ لیٹر سینٹر میں ہو تو ہمیشہ ہی قلقلہ صغرا ہوتا ہے, پھر آپ اس وقت قلقلہ کبرا ورڈ کے سینٹر میں کبھی بھی نہیں کر سکتے. لائک نجمع نطب فتن, نطب فتن. اور اگر یہی ورڈ یعنی قلقلہ کا جو حرف ہے یہ ورڈ کے آخر میں ہو تو اس صورت میں اگر آپ اس کے اوپر رک نہیں رہے تو قلقلہ صغرا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل لقد جاءکم, تو دال کے اوپر قلقلہ صغرا ہوگا کیونکہ ابھی ہم کنٹینیوس نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے لقد جاءکم, تو پھر یہ قلقلہ صغرا ہوگا. سو قلقلہ صغرا ورڈ میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ سینٹر ہو چاہے وہ ورڈ کی اینڈنگ ہو, اور آپ وہاں پر سٹاپ نہ کرے ہو تب. قلقلہ کبرا صرف تب ہوتا ہے جب آپ سٹاپ کرتے ہیں اور وہ لیٹر یعنی قلقلہ کا جو حرف ہے وہ ورڈ کے آخر میں ہو, تبھی آپ قلقلہ حرف کے اوپر جب آپ سٹاپ کر لیتے ہیں تب وہ کیا ہوتا ہے, قلقلہ کبرا ہوتا ہے. جیسے لقد جاءکم, تو اگر آپ مسلسل پڑھے ہیں تو قلقلہ صغرا ہوگا, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل فار سم ریزن آپ لقد کے اوپر سٹاپ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا, قلقلہ کبرا ہوگا, پھر آپ کا قلقلہ صغرا نہیں ہوگا. لقد کے اوپر سٹاپ کرنے پر قلقلہ کبرا ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص, اس کی بہت ساری اینڈنگز قلقلہ لیٹر کے اوپر ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں قل ھو اللہ احد, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے, قلقلہ کبرا ہوگا. اسی طرح سے اللہ الصمد, یہاں پہ بھی قلقلہ کبرا ہوگا. لم یلد, اگر آپ رکتے ہیں تو قلقلہ کبرا ہوگا, اگر آپ نہیں رک رہے لم یلد ولم یولد, تو یلد کے اوپر قلقلہ صغرا ہے اگر آپ پوری آیا پڑھے ہیں, لیکن یولد کے اوپر قلقلہ کبرا کیونکہ آپ نے سٹاپ کر دیا. تو جہاں آپ ورڈ کے اوپر سٹاپ کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا, وہاں پر قلقلہ کبرا ہوگا, لیکن اگر آپ نہیں رکتے تو یہ قلقلہ صغرا ہے. ان دونوں کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ساؤنڈ وائز بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, نہیں پروناؤنسیشن میں ڈفرنس نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے امام ابن الجزری کی پوئم کی دو لائنز پڑھی جس میں انہوں نے قلقلہ کو ایکسپلین کیا اور دو ٹائپس مینشن کی. وہ کہتے ہیں وَبَيِّنًا وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا اِن سَكَنَا, یعنی واضح کریں, بیان کریں مقلقلہ ورڈ جو کہ وہ حرف جو کہ ان ساکن, اگر وہ ساکن ہو, نہیں قطب جدن, جب ساکن ہو تو آپ اسے واضح کریں, یعنی لیس باؤنس اور مور باؤنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف کلیئر اینڈ مور کلیئر ہے. صحیح, بیان واضح کر کے پڑھیں جب قلقلہ حرف ساکن ہو. وَإِن يَكُن فِي الْوَقْفُ, اور اگر آپ اس کے اوپر سٹاپ کر لیتے ہیں, کانا ابینا تو اسے زیادہ کلیئر کر کے پڑھیں. تو یہ لیس اینڈ مور باؤنس نہیں ہے, آپ کی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا, یہ کیا ہے کلیئر اینڈ مور کلیئر. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو لیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب ورڈ کے سینٹر میں آ رہا ہے, لائک دی ابس غوری ہم, چونکہ آپ اس کے فوراً بعد لیٹر بول رہے ہیں نا, دی ابس غوری ہم, تو آپ کی ایک لے ہے, آپ کا ایک ردم ہے, آپ کی ایک ٹون بنی ہوئی ہے, آپ اس میں پڑھ رہے ہیں, تو کل کل آپ کو آٹومیٹکلی کلیئر ہو جاتا ہے. جب ہم ورڈ اینڈ کر رہے ہوتے نا تو عموماً ہمارے لاسٹ لیٹر اسکپٹ لگتے ہیں. آپ دیکھیں فار ایگزامپل جیسے عموماً پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ مین کہیں گم ہو جاتا ہے, یا یعلمون, تو وہ نون کہیں گم ہو جاتا ہے. عموماً ہمارے لاسٹ لیٹرز جو ہیں وہ امید کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اسکپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ لیٹر کو دھیان سے پوری توجہ دے کر, اور اگر وہ کلکلا ہے تو اس کا کلکلا بھی واضح کریں, یہ نہ ہو کہ احد کے اسکپ ہو گیا, کلکلا کہیں رہ گیا بیچ میں, تو اس کو آپ نے توجہ دے کے اسے زیادہ کلیئر کرنا ہے تاکہ یہ چانسز نہ ہو کہ آپ کا کلکلا کہیں اسکپ ہو رہا ہے. احد صمد, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. نہیں ہم لائٹ اینڈ ہیوی بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کلکلا کے اندر ہیوینیس تب ہوگی جب ہیوی لیٹر کا کلکلا ہوگا, لائک قاف کا کلکلا ہے تو وہ ہیوی ہوگا, الحق با کا کلکلا ہے تو وہ ہیوی ہوگا, چاہے وہ صغرا ہے چاہے وہ کبرا ہے, نوت بوفا, لیکن جو دال کا کلکلا ہے اگر وہ صغرا ہے تو بھی لائٹ ہوگا, اگر وہ کبرا ہے تو بھی لائٹ ہوگا. تو آپ اسے ہیوی لائٹ نہیں کہہ سکتے, آپ اسے لیس مور باؤنس نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے جو صحیح اسپیسیفک ٹرم امام ابن الجزری نے یوز کی ہے وہی پریسائز ٹرم ہے, بین اینڈ ابین, ٹھیک ہے, بین واضح کریں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی لیس ایفرٹ سے بھی وہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن ابین اس کو آپ نے زیادہ ایفرٹ کر کے آپ نے اسے زیادہ کلیئر کرنا ہے. اگر آپ اس کو یعنی ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ اسکپ لگے گا, یعنی ایسا لگے گا جیسے آپ نے کلکلا نہیں کیا, احد کہیں وہ گم ہو جائے گا, یا وہ کلکلا سے زیادہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمز کی طرف جانے لگ, یعنی وہ ایری ساؤنڈ کی طرف جانے لگ جائے, پوری ساؤنڈ آپ کی پلٹ کر آنی چاہیے, ٹھیک ہے, احد اللہ الصمد, ٹھیک ہے, یعنی اسٹرانگ ساؤنڈ آنی چاہیے. تو یہ ہے کلکلا, بیسیکلی کلکلا تو صغرا اینڈ کبرا. اوکے, سو الحمد للہ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا, اور اس کے ساتھ ہماری بک ون جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, آپ کا لیول ون کمپلیٹ ہو گیا ہے. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہم اس کے بعد اب اپنی بک ٹو جو ہے شروع کریں گے. تو ابھی ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. آئی تھنک ہم نے سورۃ الانسان شروع کی تھی, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم سورۃ الانسان کی بگننگ سے ہی انالیسس کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے فرسٹ ورڈ آ رہا ہے حل, یہاں پہ لام ساکن ہے, تو یہ لام ساکن کون سی کیٹیگری میں آئے گا اور اس کے اوپر کون سا حکم اپلائی ہوگا؟ اوکے ٹھیک ہے, فارمیشن اس کی تصادم سے ہوگی, گڈ. لام ساکن کون سی کیٹیگری میں ہے, میرا سوال ہے لام ساکن کی کون سی کیٹیگری ہے, یعنی حرف ہے, گڈ, اور اس کے اندر کون سا حکم اپلائی ہو رہا ہے؟ جی لام الحرف ہے, اور اس میں حکم کون سا ہے؟ اظہار, اظہار من لام الحرف. اوکے, اور اظہار کیوں کرے ہیں؟ کیونکہ حرف میں جب لام آتا ہے تو صرف تب ادغام ہوتا ہے جب اس کے بعد کون سے دو لیٹرز آئیں, لام ان را, ٹھیک ہے. جب لام ساکن حرف میں جب ہوتا ہے تو اس میں ادغام تب ہوتا ہے جب لام ان را آئیں, اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے, یہاں پہ جیسے حمزہ ہے تو آپ اظہار کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا مد لیٹر ہے, مد طبیعی, علل, یہاں پہ لام ساکن پھر آ رہا ہے, ال, یہ لام کی کون سی ٹائپ ہے اور اس کے اوپر کون سا حکم ہے؟ جی الانسان, سورۃ الانسان آئی نمبر ون, هل اتى على الانسان, اٹس ناٹ اسم, لام القمری, ویری گڈ, لام القمری اور اظہار القمری ہوگا. اسم اس کو کہیں گے جس میں روٹ لیٹر کے اندر لام آئے, ٹھیک ہے, یعنی اگر اب اس میں تو آپ دیکھیں انس ہے نا ورڈ, تو حمزہ نون سین یہ روٹ لیٹر ہے تو اس میں تو لام ساکن نہیں آ رہا, یہ جو لام ہے یہ ایڈیشنل ہے بفور این اسم, سو اس کو ہم لام تعریف کے انڈر لیتے نا, तो लाम कमरी चूंकि हमजा आ रहे हैं कमरी लेटर और हुक्म कौन सा होगा इजहारुल कमरी जी। इसके बाद देखिए अल इंसानी जी इन यहाँ पे कौन सा रूल है जी गुड इख्फा हकीकी और रैंक ऑफ गुन्ना जी हकीकी है इख्फा हकीकी नून साकिन का जो इख्फा होता है उसे हलकी नहीं हकीकी और इसमें रैंक ऑफ गुन्ना कामिल गुड। अल इंसानी अलिफ मदिया है मतबीई हीन या मदिया है हीनुम नुम कौन सा हुक्म है यहाँ पर इदगाम पूरा आंसर दीजिए बगुन्ना है बगैर गुन्ना है कामिल है या नाकिस है इसको ना पूरा आंसर इसका है इदगाम बगुन्ना कामिल चूंकि मुकम्मल मर्जिंग है जो ही नून फर्स्ट नून साकिन है वो कंप्लीटली मर्ज हो गया और इसमें रैंक ऑफ गुन्ना क्या होगा अकमल जी गुड। आप देखिए दोनों चीजों को आपको समझ में आ रहा है ना कैसे आपने करना है आपको इदगाम बगुन्ना कामिल बताता है कि मर्जिंग कैसे करें और रैंक ऑफ गुन्ना बताता है कि कितनी देर गुन्ना करें सही ही नुम इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नून है चूंकि ये कामिल इदगाम है इसलिए फर्स्ट नून नहीं पढ़ेंगे और सेकेंड मीम पढ़ेंगे टू टाइम्स नेजल साउंड के साथ ही नुम अब चूंकि गुन्ना है तो सवाल पैदा होता है गुन्ना कितनी देर करें तो गुन्ना हाईएस्ट लेवल का जाएगा यहाँ पे अकमल दहरी ओके अदहरी यहाँ पे कोई रूल है जो आपने अभी तक पढ़ा किसी हाँ जी कौन सा रूल है किसी की समझ में आ रहा है ये वाला रूल वेरी गुड शमसी ये एक्चुअल वर्ड क्या है अल दहरी लेकिन आप इसे अल दहरी नहीं पढ़ते क्यों इसलिए कि लाम शमसी है और लाम तारीफ के बाद शमसी लेटर आ रहा है जिसकी वजह से ये लाम शमसी है और शमसी लाम की वजह से आप इदगाम कर रहे हैं ये एक्चुअली दाल टू टाइम नहीं है वर्ड है अल दहरी दाल सिंगल है लेकिन इदगाम की वजह से यानी आप ये कह सकते हैं कि इस दाल के अंदर एक लाम साकिन है दूसरा दाल मुतहरिक है पढ़ेंगे हम दोनों ही दाल लेकिन इसके बेस के अंदर इसके अंदर जो है वो एक लाम साकिन है और दूसरा दाल मुतहरिक अल दहरी वुड बी अद दहरी ठीक है लम यकुन लम मीम साकिना इजहार कौन सा शफ हुई गुड और रैंक ऑफ गुन्ना नॉट कामिल कितनी देर गुन्ना करेंगे नॉट इवन अनकस नाकस गुड इजहार के अंदर नाकस होता है ठीक है यकुन यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा इख्फा इख्फा हकीकी और रैंक ऑफ गुन्ना कामिल सही शई यालीन यालीन की कितने कितना खींचते हैं हम यालीन को शई अन यालीन के कितने काउंट्स होते हैं यालीन 2 4 6 मदलीन होते हैं और यहाँ पे आप इसको 2 4 6 खींच सकते हैं नहीं मोर देन वन एंड लेस देन टू ठीक है इन बिटवीन वन एंड टू वन एंड हाफ कह सकते हैं आप मदलीन और यालीन इन दोनों में डिफरेंस रखा करें ठीक है अगर आपसे यालीन यानी सेंटर में आ रहा है जहां आप स्टॉप नहीं कर रहे और स्टॉप नहीं कर सकते यहाँ पे हम या के ऊपर स्टॉप यानी हमजा के ऊपर स्टॉप नहीं कर सकते शई इसे नहीं पढ़ सकते क्यों नहीं पढ़ सकते बाय द वे इसको क्या हम मदलीन बना सकते क्या हम ऐसे स्टॉप कर सकते शई नहीं क्यों नहीं कर सकते रीजन दे कैसे स्टॉप होगा किस हुक्म के तहत किस रूल के तहत नहीं अगर वक्फ कर लें हम आगे नहीं मिला के पड़े इस वर्ड के ऊपर रुकना चाह रहे हैं फतहा तान है तो फिर क्या करेंगे शई आ क्यों करेंगे शई आ मदलाइवद ठीक है मदलाइवद हो जाएगी ना इसलिए तो जब दो फतहा है तो आप इसे मदलाइवद बना के स्टॉप करेंगे इसलिए ये मदलीन नहीं बन सकता सो सिंपल यालीन है इसको इन बिटवीन वन एंड टू पढ़ा जाएगा और मिला के पढ़ेंगे तो कौन सा हुक्म अप्लाई होगा देन मीम के बाद मीम इदगाम बगुन्ना कामिल वेरी गुड गुन्ना का रैंक जी गुन्ना का रैंक अकमल सही ये कामिल और अकमल गुन्ना का रैंक और ये जो मर्जिंग की टाइप है ना इसको अलग अलग रखिए फिर मैं कू रॉ यहाँ पर स्टॉप करते हुए कौन सी वाली मत करें ए वेट गुड ठीक है इन्ना यहाँ पे रैंक ऑफ गुन्ना क्या है अकमल सही खलकुना यहाँ पे कौन सा कलकला है कलकला सोहरा क्या अगर हम इस वर्ड पर स्टॉप करें तो ये कुबरा हो सकता है खलकुना अगर हम रुक जाएं इस वर्ड के ऊपर तो ये कुबरा हो सकता है जी ये कुबरा नहीं हो सकता इसलिए कि कॉफ इज नॉट दी लास्ट लेटर सही अगर आप रुकेंगे तो भी वो मिडल में ही होगा ना खलकुना इसलिए कलकला कुबरा में नहीं ये चेंज हो सकता फिर दोबारा से अल इंसान आ रहा है वही वर्ड इसको नहीं करते रिपीट मिन नुत्फा यहाँ पे आ जाइए मिन यहाँ पे कौन सा रूल है नो इख्फा अकमल गुन्ना है सही हुक्म कौन सा है इदगाम बगुन्ना कामिल गुड इदगाम बगुन्ना कामिल है और गुन्ना के रैंक अकमल है नुत्फा यहाँ पे कौन सा कलकला हो रहा है कला सुखरा है ये भी कुबरा नहीं हो सकता इवन दो आप इसके ऊपर स्टॉप भी करें नुत बोफतीन इजहारुल हलकी रैंक ऑफ गुन्ना ठीक है इसके ऊपर रैंक ऑफ गुन्ना नाकस होगा राइट अम शाज अब आप देखिए अम नीम के ऊपर इजहार शफवी और यहाँ पे रैंक ऑफ गुन्ना क्या होगा नाकस ठीक है यहाँ पे जैसे मैंने स्टॉप किया अमशाद तो फिर कौन सा कलकला होगा कुबरा गुड और आप देखिए कि अगर आप मिला के पढ़ते हैं तो इस पे कलकला है ही नहीं क्योंकि आप मिला के जब पढ़ेंगे तो फिर जी मुतहरिक है ना तो वो तो सिर्फ स्टॉप नहीं हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ कलकला कुबरा हो वर्ड के ऊपर और इवन अगर आप उस वर्ड को मिला के पढ़े तो वो सुगरा ना हो बल्कि नो कलकला हो ओके अमशादिन विच रूल इज देयर राम बगुन्ना कामिल गुड और रैंक ऑफ गुन्ना अकमल सही नबतली दोबारा से कलकला सुगरा आ रहा है ओके यहाँ पे हा को क्यों नहीं खींच रहे हम नबतली ये हा अकबमीर है इसको क्यों खींचा नहीं जा रहा क्योंकि इससे पहले साकिन या है राइट गुड ठीक है इसलिए हम इसे नबतली ही करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि नबतली ही फजअलना ठीक है गुड नो हरकत बिफोर दैट फजअलना हो ओके जी लाम साकिन आ गया फजअलना तो ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है लाम साकिन हुक्म तो इजहार है लाम को आप जाहिर करके पढ़े हैं किसी को समझ में आ रही है कि कौन सी कैटेगरी है हमें नहीं ये वर्ब है जालना वर्ब होता है जालना फियल ठीक है तो ये फियल में है समीअन जी बिल्कुल रूट में है लेकिन वर्ड जो है वो इसम नहीं है ना यानी अगर इसम के रूट में होगा तो वो लाम इसम होगा ठीक है और अगर वर्ब के रूट में होगा तो वो वर्ब होगा तो ये वर्ड ही जालना जो है उसमें बमीर भी आ रही है ना हिडन बमीर जो है वो एन में आ रही है तो ये वर्ब है जी समीअन बसीरा इखलाफ गुड और इखलाफ के ऊपर रैंक ऑफ गुन्ना कामिल सही कि बसी मतबीई है और रॉ मदद ओके अब थोड़ा सा हम इसमें से देख लेते हैं थोड़ी फॉर्मेशन देख लेते हैं ई जो नेक्स्ट में आ रहा है आई नंबर थ्री में ई ना में ई की फॉर्मेशन कैसे होगी जी तबाउत और लोअर जॉ को नीचे पुश करने से क्योंकि इसमें फेशियल जॉ भी मोशन है नहीं हमजा कसरा है सो ये तबाउत से होगी ई और फेशियल थोड़ा सा लोअर जॉ को नीचे की तरफ पुश करेंगे इसके बाद नून आ रहा है ईन नून साकिन ये कैसे आएगा نون ساکن ایڈن جو آپ مشدد میں پہلا نون ساکن بول رہے ہیں وہ تصادم گڈ وداؤٹ فیشل جو موشن نا اونلی نون فتحہ ناٹ دی الف کیونکہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں نا تباؤت سے اور آپ کو ڈاؤن ورڈ موشن ہوگی اب پھر جو الف ہے وہ اہتزاز سے آ رہا ہے صحیح اور اس میں بھی آپ کو ڈاؤن ورڈ موشن ہوگی ہا دا دونوں ہی ورڈس کیسے آئیں گے تباؤت سے آئیں گے اور اس میں اپ ورڈ ڈاؤن ورڈ موشن ہوگی لپس آپ کے اوپر نیچے کھلیں گے ٹھیک ہے ہدئی یالین آ گیا یالین کی فارمیشن کیسے ہوگی اہتزاز سے گڈ اہتزاز سے ہوتی ہے یالین کی فارمیشن چلے مجھے بتائیے یالین کا مخرج کیا ہوتا ہے یا یہ یا ہے اس کا مخرج کیا ہوتا ہے اہتزاز سے تو اس کی فارمیشن ہو رہی ہے جی اٹس ایکچولی ناٹ جوف جو یالین ہے نا یہ آپ بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں صرف مد لیٹر کا مخرج ہوتا ہے جوف واؤلین اور یالین کا مخرج وہی ہے جو کہ حرف کا مخرج ہے ٹھیک ہے یعنی یالین کا مخرج کیا ہے وسط اللسان اور پیرل پارٹ آف پیلٹ صحیح اور واؤلین کا مخرج کیا ہے شفتان فارمیشن دونوں کی سیم ہے ٹھیک ہے فارمیشن کیا ہے دونوں کی سیم ہے دونوں کی فارمیشن کیسے ہوگی اہتزاز سے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یالین بھی جوف سے آ رہا ہے یا صرف اور صرف مد لیٹر صرف حروف و مدن انہی کا لیل جوف ہی حروف و مدن وہ کہاں سے جو حرف مد ہے وہی جوف سے آ رہا ہے جو یالین اور واولین جو حرف لین ہے وہ اپنے مخرج سے آتے ہیں یا کے مخرج سے یالین آئے گا اور واو کے مخرج سے واولین آئے گا لیکن فارمیشن دونوں کی کیسے ہوگی اہتزاز سے تو یہاں پہ جو یا کی فارمیشن ہے وہ اہتزاز سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیے نا اس میں اب نون فتحہ بھی ہے اور الف مدیہ بھی ہے سو نون فتحہ کیسے آئے گا صرف نون فتحہ تباؤت سے ٹھیک ہے نون فتحہ جب آپ بولیں گے تو آپ تباؤت کریں گے اور جب آپ الف مدیہ بولیں گے اس کے بعد جو الف آ رہا ہے کیونکہ دو حرکہ پڑے نا نا پہلے آپ تباؤت کرتے ہیں پھر آپ اسے کھینچتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے مد لیٹر کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مد لیٹر جب بولیں گے تو اہتزاز ہوگا پہلے تباؤت پھر اہتزاز جی آئی نمبر تھری ہے پھر اس کے بعد ہو نو ہاں متحرک تباؤت سے ہوگا اور سرکل شیپ آف لپس کیا آپ کے لپس کے سرکل سے آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ جو ہے اس کو پریکٹیکل بھی آپ نے کرنا ہے تجوید کو اور جیسے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارا موقع دے قرآن پاک کی ریسائٹیشن کا تو آپ نے ساری تجوید جو آپ نے پڑھی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے رمضان میں تلاوت کرنی ہے کیونکہ تجوید سیکھنے کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو اپلائی کریں تو آپ نے تیز تیز نہیں پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھیں یعنی بہت اونچی آواز سے نہیں لیکن اتنا جتنا آپ کے کانوں کو سنائی دے اور تھوڑا ردم میں ٹون میں تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور آپ کے پڑھنے کا دل بھی چاہے ٹھیک ہے اور تجوید کی اپلیکیشن کے ساتھ ان شاء اللہ بارکم اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک ندعو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی آج ہم نے سسٹر ہینا کے ساتھ کلکلا کی مزید ٹائپس دیکھی ہیں اور الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا کلکلا کا اور ایک ریویژن بھی ہو گئی ہے چھوٹی سی تمام فارمیشنز اور رولز کی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگر کوئی بھی کوسچن ہوگا تو ہم سسٹر ہینا سے پوچھ لیں گے ابھی ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم لوگ تجلیات نبوت کا سیشن کریں گے جس میں ہم غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا معاملہ دیکھ رہے تھے سر جی ہمیں حدیث بتا رہی تھی حضرت انس بن مالک سے جو مروی ہے تو ادھر ہی ہم نے ختم کیا تھا تو آگے سے ہی کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ بریک کے بعد تو ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا. رسول الله رسول الله ربانا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ظمئ بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور الله إخوانا وخلانا، وأثرعنا متى ظمئت بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به أخشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نسعى لطغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال كم بدلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا شيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا الفجر قد بانا وسيروا فبشروا الدنيا وخلانا وأثرعنا متى ضمئات من الأرواح إيمانا.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back everyone. Break سے ہم واپس آ گئے ہیں الحمدللہ اور اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ جو کہ تجلیات نبوت کا ہے اور اس میں ہم کنٹینیو کریں گے غزوہ خندق کو. ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھدوا رہے تھے تو دودھ کی شدید جو ہے وہ کمی تھی جس کی وجہ سے صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر باندھ رکھے تھے اور کس طرح سردی کی شدید صبح میں تمام اصحاب کام کرتے تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا جاسوسی کے لیے اور خبر لینے کے لیے. تو اس سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ غزوہ خندق کا نقشہ پلٹا تھا اور کس طرح مسلمانوں کے حق میں تمام واقعات ہوئے. تو اور بھی اس کے علاوہ بھی مزید واقعات دیکھیں گے کہ کس طرح سے مزید سختیاں سہیں خندق کھودنے کے دوران. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. تجلیات نبوت میرے پاس پیج 232 ہے اور کچھ بکس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو اپنے مطابق بکس اوپن کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا, انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ بیمار تھے, چوٹ لگی ہوئی تھی, خون نکلا. گدھے پر کھجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا. ان کی قوم کے لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے, اے ابو عمر, یہ تمہارے خلیف آزاد کردہ غلام اور کمزور لوگ ہیں اور جنہیں تم جانتے ہو, لیکن وہ نہ ان کو کوئی جواب دے رہے تھے نہ ان کی طرف توجہ کر رہے تھے. جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, اب وہ وقت آ گیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت والے کی کوئی ملامت کی پرواہ نہ کروں. ہوا کیا تھا سنا دیتی ہوں بیچ میں, چونکہ حدیث سنا رہی ہوں نا تو بیچ میں رکنا پڑا, ورنہ واقعہ ایسے ہے کہ جب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ بنو قریظہ کے لیے نکلیے, آپ نے صحابہ سے کہا سب نکلو, تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے نہ پڑھے. ایک مہینے کے محاصرے, اعصابی جنگ تھی. آپ سورت اعصاب پڑھ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے زلزلو زلزالن شدیدا. اتنا مسلمانوں کے لیے سٹریس کا وقت تھا, ہلا مارے گئے تھے, کام ہی کام کام ہی کام, لیکن کوئی نو نہیں کہہ رہا. لوگ اس طرح نکلے آپ کے ساتھ کہنے پہ کہ چل پڑے, ہر ایک نے ادھر کا راستہ لے لیا. جب راستے میں آئے ابھی تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. کچھ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لی, کیونکہ قوموا للہ قانتین اور صلاۃ الوسطی کا حکم تھا, ہو گیا. کچھ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں, اللہ کے نبی نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے تو وہاں پڑھیں گے, انہوں نے جا کے وہاں پڑھی, یعنی دم وہاں لیا. کون غلط ہے, دو فرقے بن گئے نا, ایک پہلے وقت میں نماز پڑھے ہیں دوسرے بعد والے میں. لڑنا چاہیے تھا نا آپس میں, چھوڑو بنو قریظہ کو پہلے آپس میں تو لڑ لے. توبہ توبہ, نماز تم نے چھوڑ دی, وہ کہتے ہیں تم نے اللہ کے نبی کو حکم چھوڑ دیا. بعد میں اللہ کے نبی سے ذکر کیا گیا, انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. آج امت لڑی لڑ لڑ کے ختم ہو رہی ہے. بہرحال آپ بنو قریظہ کی طرف پہنچ گئے. جب پہنچنے کی خبر ملی وہ تو سب ڈر گئے، بزدل اپنے قلعوں میں چھپ گئے، اندر وہ ہے باہر مسلمان ہے. اب اس وقت کئی دن کا محاصرہ ہوا، اب اتنے کو دن کا کھانا پانی دور تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں جو چاہیں کریں، جو سعد بن معاذ کہیں گے. سعد بن معاذ ان کے دوست ہے، تبھی تو سعد بن معاذ نے آپ دیکھیں اللہ سے مہلت مانگی ہے نا، دوستوں کا برا انجام دیکھنے کے لیے مہلت مانگی، کیونکہ دوستوں نے وعدہ شکنی کی، یہ دوستی ہے. ان کو یہ امید تھی کہ سعد بن معاذ ہمارے معاملے میں بڑا نرم معاملہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اس فیصلے کے اللہ کے نبی سعد کو بلا رہے ہیں، اب آگے سنیے، بات ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا. چلیے، سعد بن معاذ آئے، انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جس پر کھجور کی چاک کا پالان تھا. ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے، اے ابو عمر، ہم تمہاری حلیف آزاد کردہ غلام اور کمزور لوگ ہیں. یعنی اب رو رو کے دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے اس وقت مجبور ہیں، اور وہ جنہیں تم جانتے ہو، لیکن وہ انہیں کچھ جواب نہیں دے رہے تھے، نہ ان کی طرف توجہ کر رہے تھے. جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کو متوجہ ہو کے فرمایا، اب یہ لفظ سنیے، اور یہ ایمان والا ہی بول سکتا ہے، کوئی اور نہیں بول سکتا، اب وہ وقت آ گیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں، کہ میری دوستیں مجھے کیا کہیں گی، میرے خاندان والے، میرا سسرال کیا کہے گا، میرے سسر مجھے کیا کہیں گے. یہ ایمان ہے کہ اللہ کے معاملے میں جو مرضی لوگ آپ کو کہیں، میں حجاب نہیں کر سکتی، لوگ باتیں کریں گے. خیر، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں سواری سے اتارو. حضرت عمر کہنے لگے، ہمارا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے حضرت عمر کا عقیدہ بھی کتنا کلیئر ہے، یعنی یہ ساتھ نہیں ہمارے سردار، ہمارا آقا تو اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، انہیں اتارو. لوگوں نے انہیں اتارا. آپ نے فرمایا، ان کے بارے میں فیصلہ کرو، یعنی آپ بتاؤ کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں بنو قریظہ کے ساتھ. انہوں نے کہا، میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگ کے قابل افراد جو ہیں ان کو تو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے قید کر لیے جائیں، اور ان کا مال و دولت تقسیم کر لیا جائے. اب آپ کچھ اس پہ سوچیں، کیا کہا، کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا سب کو معاف کر دیا جائے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وہ ہے، نہیں کہا. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کمنٹ دیکھیے کیا دیا، تم نے اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا. یہاں یہ الفاظ ہیں، اور رہی کو مختوم میں جب میں نے وہاں پڑھایا تو وہاں الفاظ کیا تھے کہ جو ساتھ کا فیصلہ ہے آسمان پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا. پھر حضرت سعد نے دعا کی کہ اللہ، اگر تو نے اپنے نبی سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے، یعنی ابھی اور بھی جنگیں لڑنی ہیں اللہ کے نبی نے، تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے نبی اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دیا تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یعنی کہ اگر اور کوئی ہے مار کے کچھ کام ہے تو میں زندہ رہوں، ورنہ میری زندگی پوری ہو گئی. اس سے پہلے وہ تندرست ہو چکے تھے، یعنی ان کا زخم بھر چکا تھا اور صرف ایک بالی کے برابر زخم دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ دعا کرتے ہوئے وہ زخم دوبارہ پھوٹ پڑا اور وہ اپنے خیمے میں واپس چلے گئے جو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ان کے لیے لگوایا تھا. ابو بکر اور عمر ان کے پاس تشریف لائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر عمر اور ابو بکر کے رونے کی آواز میں امتیاز کر رہی تھی. سن رہے نا، یہ ساری حدیث حضرت عائشہ سنا رہی ہیں، اور یہ لوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپس میں رحم دل ہے، رحما بینہم. القمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے عرض کیا، امی جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، یعنی جب سعد بن معاذ کے ساتھ جان نکل رہی تھی ان کی، تو اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے. یہ مسند احمد کی روایت 25097 نمبر کی تھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور کیسے ہوا، تو اس واقعے کو پورا سن لے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، ابو سعید سے کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اللہ کے خوش ہونے کی وجہ سے عرش لہلہانے لگا. سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے، یعنی اللہ کا عرش کانپ گیا تھا سعد کی موت پہ. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ کسی کو اگر قبر نہ دباتی تو وہ سعد بن معاذ کو نہ دباتی لیکن ان کو بھی قبر نے ایک دفعہ ہلکا سا دبایا۔ میں اور آپ کس خوش فہمیوں میں؟ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جب سعد کے بازو کی رگ میں زخم لگا اور وہ بھڑ گیا، لوگوں نے ان کو رفیدہ نام کی عورت کے پاس منتقل کر دیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب ان کے پاس گزرتے تو پوچھتے شام کیسے گزری، اور جب صبح کے وقت آتے تو پوچھتے صبح کیسی گزری۔ وہ اپنی صورتحال واضح کرتے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا اور ان کو اٹھا کر بنو عبد الاشحل کے گھروں میں لے گئے۔ اللہ کے نبی حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو لے گئے ہیں، آپ بھی چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ اتنی تیزی سے چلے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے گئے اور ہماری چادریں گردنوں سے گرنے لگیں۔ صحابہ نے آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہم کو تھکا دیا۔ سنیے، آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہیں ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں، جیسا کہ اس سے پہلے وہ حنزلہ کو غسل دے چکے ہیں۔ یہ صحابہ کے فضائل پڑھا کریں، پھر پتہ چلے گا سعد نام کا بیٹا آپ کا گھر ہے تو وہ کیا ہے، ہم نے تو صرف نام سنے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ویل امکی، سعد تیری ماں کی ہلاکت اور غم کی وجہ سے، یعنی ماں ایسی رو رہی تھی بیٹے کی موت پہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے ماں سوائے ام سعد کی ماں کے، یعنی ام سعد کے سوا، یعنی ان کی ماں کے اس نوحہ کرنے کو آپ نے برا نہیں مانا۔ پھر ان کی میت کو لے کر نکلے، بعض لوگوں نے کہا، اب بھی پھر سنیے گا، بعض لوگوں نے آپ کو کہا سعد رضی اللہ عنہ کی میت بہت ہلکی ہے، آپ فرمایا یہ ہلکی کیوں نہ ہو، کثیر تعداد میں فرشتے اترے، اتنے فرشتے کبھی بھی نازل نہیں ہوئے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ کی میت کو اٹھا رہے تھے، اور آپ نے فرشتوں کی تعداد بھی بتائی جو مجھے یاد نہیں۔ یہ روایت آپ پڑھ سکتے ہیں 1158 نمبر کی سلسلہ تو صحیح ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ قدر کرتا ہے اپنے بندوں کی؟ آج آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ چھوڑ رہے ہیں، کوئی اسکول چھوڑا، کوئی جاب چھوڑی، کوئی گھر چھوڑا، تو واللہ ہی اللہ قدر کی حد کر دے گا۔ مت اپنے اوپر رحم کھائیں کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا، اللہ قدر کی حد کر دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں خندق کا، اس ایک حدیث میں آپ نے غزوہ بنو قریظہ بھی پڑھ لی اور سعد بن معاذ کا نام آتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ ان کے تذکرے کے بغیر انسان آگے جائے۔ ہم سب کے لیے بھی ان ساری باتوں میں سبق ہے اور سیکھے۔ اسی طرح خندق کھودتے وقت کچھ اور واقعات بھی ہوئے، میں سے ایک کیا تھا، بھوک تو سب کو لگی ہوئی تھی، آج جیسے بھی آپ کو بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جابر نہیں ہے جنہوں نے اس وقت اللہ کے نبی کو بلایا۔ اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں، بک میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بھوک برداشت نہ کر سکے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو بھوکا تھوڑی دیکھ سکتا ہے۔ گھر گئے، بیوی کو کہا کھانے کو کچھ ہے، کہا ایک بکری کا بچہ ہے، انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ بیوی کے پاس 2.5 کلو کے قریب جو تھا، اس نے چکی میں اس کو پیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر چپکے سے جا کے اللہ کے نبی سے کہا کہ آج کھانا میرے ساتھ کھائیے اور چند ساتھی بھی ساتھ لے آئیے۔ اب وہ بکری اتنی بڑی تھوڑی تھی جو آج کے دور میں بکرا ہے، گھر کی پلی ہوئی بکری تھی، 1-2 کلو کی ہوگی، 3-4 کلو۔ آپ کا خیال کیا تھا کہ چند ساتھی ساتھ آئیں گے تو کھانا پورا ہو جائے گا۔ جو ہی جابر نے دعوت دی، اللہ کے نبی نے آواز لگائی، چلو سب اہل خندق کھانا کھاؤ۔ 1,000 کے قریب لوگ تھے، سب چل پڑے۔ جب جابر نے یہ دیکھا تو فکر یہ نہیں تھی کھانا کام ہوگا، فکر یہ تھی بیگم گرم کتنی ہوں گی۔ غصہ آ گیا نا، آپ کے میاں صاحب ذرا لے آئے ایک ہی جگہ 4 دوست، تو پہلے تو ان کی شامت آتی ہے، ان کو جھڑکے کھانی پڑتی ہیں، لوگ تو کھانا بعد میں کھاتے ہیں۔ ہیں کہا اللہ کے بندے یہ کیا کیا نہیں، میں نے تو اللہ کے نبی کو یہی کہا تھا چند ساتھی آئے، اور آپ کہتا ہے جتنوں کو بلائیں اتنوں کو جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے بن بلائے جا کے دعوت کھا لی وہ چپکے سے گیا چوری کر کے آ گیا۔ کہا کیا آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ تھوڑے لوگ آئے؟ کہا بتا دیا تھا۔ کہا پھر فکر نہیں ہے، پھر دیکھو جو بھی ہوگا۔ اتنا یقین تھا ان عورتوں کو کہ اللہ کے نبی کبھی کسی کی سزیاتی نہیں کرتے۔ خیر سب چل پڑے۔ آپ نے کہا کہ جابر ہنڈیا لے کے آؤ، تم نے اس کا ڈھکن تو نہیں ابھی کھولا؟ کہا نہیں ڈھکن نہیں کھولا۔ روٹیاں تنور میں پک رہی ہیں؟ کہا پک رہی ہیں۔ اس کا ڈھکن نہ بس کھولنا۔ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا لوگوں کو ڈال کے دینا شروع کیا. اور بہت ساری اس میں روایت ہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیا کچھ ہوا. اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ کیسے کیا, سب کھانا کھا گئے اور کہتے ہیں کہ تنور میں سے روٹیاں ابل رہی تھیں اور ہنڈیا میں سے سالن نکل رہا تھا. سب نے پیٹ بھر کے کھایا, پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی. آپ سوچئے کہ اللہ کبھی اپنے راستے میں نکلنے والوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ, اب آپ میں سے جس نے کبھی بکری پالی ہو وہ بتا سکتا ہے 6 ماہ کا بچے میں کتنا گوشت ہوتا ہے. اور کہتے ہیں انہوں نے بھونا تھا گوشت کہ چلو اللہ لے, لیکن اللہ نے کچھ اور کروا دیا. پھر یہاں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا چلو سب چلو, تو میں نے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا کہ آج تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, سارے لوگ آ گئے. لیکن اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی اور کہتے سب نے کھانا کھا لیا. اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر آئیں, تھوڑی سی ایک مٹھی بھر کھجورے تھی, تو اللہ کے نبی نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا اور سارے اہل خندق کو بلایا کہ آؤ کھانا کھاؤ, تمہاری دعوت ہے. سب کھا کھا کر چلے گئے مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری پڑ رہی تھی. یہ دین کے کاموں کی برکتیں ہیں. آج آپ اس سے آپ کو پیری مریدی شروع کر لیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن واللہ ہی اللہ کے راستے کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس تحفے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. ایک جنگ میں صحابہ کرام گئے تھے, بھوکے تھے, تو وہاں کنارے پہ ان کو اتنی بڑی مچھلی کھڑی دکھی, ویل مچھلی ہوگی, کہتے ایک مہینہ ہم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے اور وہ پھر بھی نہیں ختم ہوئی. اللہ نہیں آپ کو بھوکا رکھے گا, جا کے دیکھیے اللہ کے راستوں میں. خیر کھانے کی باتیں تو ہوتی نہیں, کس طرح سے یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ایک اور واقعہ بڑا انیوژل ہوا, خندق کی کھدائی کے دوران جابر اور ان کے ساتھیوں کے پاس جو جگہ آئی تھی اس میں ایک سخت چٹان آ گئی. پوری کوشش کی, چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آخر اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی یہ راستے میں آ گئی ہے. آپ نے کہا پیچھے ہٹو, مجھے کدال دو. آپ نے اس پہ کدال ماری, ایک کدال ماری, آپ نے کہا مجھے شام کی چابیاں دکھائی گئیں, گویا کہ اس وقت میں اس کے سر محل دیکھ رہا ہوں. ایک چٹان کا ٹکڑا ٹوٹ گیا. پھر ماری تو آپ نے کہا فتح فارس کی خوشخبری سنائی گئی. تیسری ضرب لگائی تو فتح یمن کی خوشخبری سنائی گئی اور پوری چٹان کٹ گئی. سوچیے آپ اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیے یہاں پہلے تو. دوسری بات یہاں ہنسی کی لگتی ہے سوچ کے کہ جب آپ کے پاس یہ ساری خبریں آئیں اور آپ نے یہ سارا معاملہ کیا تو آپ نے اس وقت یہ باتیں کہیں کہ ہم فارس بھی فتح کریں گے اور یہ لیں گے اور اس کے محل دیکھیں گے. منافقین نے مذاق اڑایا, کہنے لگے آج پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, پیٹ خالی ہے, خندقیں کھود کے دفاع کر رہے اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسرو کسرا کے. اور آپ کہتا ہے کہ اس پہ کون سی آیتیں اتری تھی قرآن میں, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 20 بار یہ روایت آپ نے سورۃ آل عمران کے اندر سنی ہوگی مختلف دورہ قرآن میں. میں تو ہر دفعہ پڑھاتے ہوئے ضرور بتاتی ہوں, ابھی بھی زبان نہیں بتا رہی ہوں. وہ آیتیں اتر گئی کہ تم دنیا والوں کو دیکھتے ہو, اللہ کے خزانوں کو دیکھو, وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے. تو اس سے ایک اور چیز لیڈرشپ کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ جب حالات بڑے ہی ڈاؤن ہو تو لیڈر لوگوں کے حوصلے بلند کرتا ہے. یہاں تک روایت میں آتا ہے, نسائی کی روایت نمبر کی, کہ آپ نے اس دوران جب یہ آپ کو کہا گیا کہ یہ کیا جائے, یعنی اللہ کے نبی ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک خندق کے کنارے پر رکھی اور کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہی. بہرحال آپ نے یہ آیت پڑھی, آپ نے ہتھیار اٹھا کر مارا اور ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی. اس وقت حضرت سلمان فارسی وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے. آپ کے مارنے کے وقت ایک بجلی جیسی چمک ہوئی, پھر دوسری مرتبہ اس ہتھیار سے مارا, پھر یہی آیت پڑی, پھر تیسری تہائی چٹان ٹوٹ گئی, پھر ایسی بجلی ظاہر ہوئی, پھر تیسری بار بھی آپ نے یہی کہا اور اس کے بعد پھر پوری چٹان جو تھی وہ ٹوٹ گئی. تو آپ نے اس وقت یہی بات جو آپ کو بتائی ہے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ بتائی کہ یہ سب علاقے فتح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حبشہ کے ارد گرد کی بستیاں تک آپ کو دکھا رہا ہے. خود حدیث خود پڑھیں اب جا کے, آپ کو اس میں زیادہ یقین ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ معجزات کا ظہور اس میں ہو رہا ہے. ایک اور اس موقع پہ اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی تھی جو سچ ہوئی. مسند احمد کی روایت ہے 22609 نمبر کی. ابو سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر آدمی نے مجھ سے بیان کیا. نوٹ کریں, مجھ سے بہتر آدمی نے مجھ سے بیان کیا. اللہ کے نبی جب خندق کھودنے لگے تو حضرت عمار کے سر کو جھاڑتے جاتے, مٹی لگ گئی نا حضرت عمار کے سر میں, اور فرماتے جاتے ابن سمیہ, ان کی ماں کا نام سمیہ تھا, افسوس کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اور واقعی ایسا ہوا تھا, یہ شہید کر دیے گئے تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں, اگر پھر بھی بھول نہیں رہی. یہ آخری بات میں نے آپ کو اپنے حافظے سے کہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے سارے معاملات کو سامنے رکھتا ہے. اس طرح سے خندق کھد گئی. اب ہوا کیا کہ قریش اور ان کے ساتھ 4,000 کا لشکر آیا. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے. اس دفعہ بھی ان کے سالار ابو سفیان تھے. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ہر جنگ میں ابو سفیان ہی آگے آ رہے ہیں. کتنے موقع ملے ان کو آپ دیکھیے, لیکن آخر میں اسلام ملا. یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ پہلے دشمن ہوتے ہیں پھر اپنے بن جاتے ہیں. انہوں نے جنگ کا جھنڈا عثمان بن طلحہ کو دیا ہوا تھا. جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجمت اس سیال میں پڑاؤ ڈالا. دوسری طرف غطفان اور ان کے ساتھی اہل نجد 6,000 کا لشکر لے کر آ گئے, اور احد کے دامن میں وادی نقمی کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے. یعنی یہ ان کی لوکیشنز دکھائی جا رہی ہیں. مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا, اور اس خطرے شدت نوٹ کرنی ہے. سورۃ الاحزاب آیت 10 سے 11 سنیے.
اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے, اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں, دل حلق کو آ گئے, اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے ہلا مارا گیا, لیکن اللہ نے مومنوں کے قدم جمع رکھے. سورۃ احزاب آیت اس میں آتا ہے 22.
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگے, کن گروہوں کو؟ جو سب مل کے آگے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہائے مر گئے, اتنے دشمن آگے. لیکن ذرا جملہ سنیے گا, ہاذا ما وعدنا اللہ ورسوله, یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. یعنی ان کو خوشی ہو رہی ہے دشمنوں کو دیکھ کر, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا, اور اس حالت نے ان کے جذبے ایمان اور اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا. لیکن منافقوں کے دل پر تو سانپ لوٹ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ آیت 12 سورۃ الاحزاب.
ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا,
کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ تو محض فریب تھا. نعوذ باللہ, کچھ نہیں فائدہ ہونا دین کا. خیر, آپ نے مدینہ میں ابن مکتوم کو منتظم ٹھہرایا, عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کیا, 3,000 کا لشکر لے کر نکل پڑے. جبل سلا کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی. سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کافروں کے درمیان میں حائل تھی. مشرکین نے پورے طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا اور مدینہ کی طرف چلے. جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک تو بہت بڑی خندق کھدی ہوئی ہے اور مسلمانوں اور ان کے بیچ میں, حیران رہ گئے. ابو سفیان نے بے ساختہ کہا, تلک مکیدتم ما عرفہ العرب, یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں. عقل مند ہے نا, پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ عربوں میں نہیں ہے, گویا کہ یہ کسی باہر کے بندے کا مشورہ ہے. خیر, خندق کے گرد غصے میں چکر کاٹے, کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں خندق ذرا کم چوڑی ہو اور یہ کود سکے, لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر ان کو خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے کہ وہ اس میں کود نہ جائیں یا مٹی ڈال کر راستہ بنا لیں. یعنی خندق بنا کے اب صحابہ سو نہیں گئے. نوٹ کیجئے کتنا باریک نقطہ ادھر. اگر وہ مٹی ڈال کے اس خندق کو پر کر لیتے, لیکن مسلمانوں کی پوری نظر تھی ان جگہوں پہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, جو قریب آتا اس کو تیر مارتے. بہرحال مشرقین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ چلتے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیسا ہوگا۔ بہرحال روز صبح نکلتے، خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، جب تک مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں سے، یعنی مسلمان ان کا تیروں اور پتھروں سے استقبال کرتے۔ مشرقین نے کئی بار کوشش، پورا پورا دن اس میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے۔ مستقل کام ہے دین کا، کمٹمنٹ۔ تھوڑی دیر اگر ریسٹ کر رہے ہوتے نا، اسی وقت میں خندق پار ہو جانی تھی۔ آپ بھی جب جاب پہ ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو پورا وقت ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ بدنظمی اور بے ضابطگی چند منٹ کی کوتاہی سے ہوتی ہے، چاہے آپ چند منٹ کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ جائیں۔ یہاں تک ان کی اور رسول اللہ کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ دشمن سامنے ہے، تو نماز بھول بھی گئی، اور کبھی وقت کا تقاضا تھا۔ سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ان کو ادا کیا، اور اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی کہ اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے روک دیا۔ اس وقت نماز خوف ابھی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ہوئی تھی، یہ ہم سورت نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال مشرقین کے شاہ سواروں میں سے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، درار بن خطاب وغیرہ تھے۔ ایک تنگ مقام سے خندق پار کر ہی لی، اور ان کے گھوڑے خندق اور سلح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ حضرت علی چند مسلمانوں کو لے کر نکلے، جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کا واپسی کا راستہ بند کر دیا، یعنی اب اندر آ گئے تو باہر نہیں جا سکو گے۔ اس پر عمر بن عبد ود نے کہا، او لڑائی کرتے، ٹھیک ہے، بہت بہادر اور صفاق تھا، آپ نے کچھ کہہ کر اس کو بھڑکا دیا۔ گھوڑے سے اتر آئے، دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کرنے لگے۔ حضرت علی نے اس کا کام تمام کیا، باقی مشرکین بھاگ گئے۔ اس قدر معروف تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا، اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تلواروں سے مارا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند لوگ مارے گئے، مقابلہ ہی ہوا نا، صرف آمنے سامنے تو آئے نہیں۔ 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ کو لگا، جن سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی۔ یاد آ گئی ہے، وہی واقعہ اب آگے آئے گا۔ قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے، تو ہمیں زندہ رکھ، ورنہ اس زخم کو ان کو موت کا سبب بنا دے۔ اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ تک کہا کہ اللہ مجھے موت نہ دے جب تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ نے غداری کیا کی تھی؟ بنو نذیر کے سردار خوی بن اختب نے بنو قریظہ کے سردار، یعنی دونوں ایک یہود تھے نا، تو ایک قبیلے کے سردار نے جا کے بنو قریظہ کے سردار کو کہا کہ دیکھو، وعدہ توڑو اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے جنگ کرو۔ کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، گھبرا گئے، لیکن کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرقین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی، انہیں سخت خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ سعد بن عبادہ کو چند انصار کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، عمل کی بات ہے کہ تحقیق کی کہ کیا بنو قریظہ کی عہد شکنی کی بات سچ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ لوگ گئے تو واقعی دیکھا کہ یہود تو بڑی خباثت پہ آئے ہوئے ہیں۔ اعلانیہ گالیاں دیں، دشمنی کی باتیں کی، اور اللہ کے نبی کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بھول گئے وعدے کو۔ یہ سن کر لوگ واپس آئے، رسول اللہ سے صرف اتنا کہا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت صحابہ کے حوصلے ٹوٹ جانے تھے نا، اگر ان کو پتا چلے ایک تو خندقیں کھود کے بیٹھے ہوئے لڑائی ہو رہی ہے، اور پیچھے پتا چلا اندر جنگ ہے، تو صحابہ کی عقل مندی دیکھیے کہ آ کے یہ نہیں کہا، ہمارے ہوتے نا شور میں بیڑا ہی تر گیا، پیچھے تو یہ ہو گیا، یہ بھی ٹوٹ گیا، وہ تو دال بھی گر گئی ہے، یہی والا نہیں۔ انہوں نے صرف دو لفظ بولے، عدل اور قارا۔ یاد ہے کیا تھے آج کا ہمارا صبح کا سیشن؟ دو قبیلے جنہوں نے غداری کر کے صحابہ کو شہید کروا دیا تھا، ان کے نام بول دیے، تو سمجھ آ گئے کہ جیسے انہوں نے وعدہ شکنی کی تھی، اللہ کے نبی بس اشارے سے سمجھ گئے کہ وعدہ ٹوٹ گیا۔ خیر، جیسے انہوں نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اس طرح یہود نے بھی کی۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی بات، اب جن کو پتا چلا ان پہ خوف طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ الاحزاب آیت 10 سے 11 میں رکھا،
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔
کہ جب نگاہیں کچھ ہو گئیں، دل حلق کو آگے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پہ منافقوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع ملا. انہوں نے آ کے کہا کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسرو کسرا کے خزانے کھائیں گے, اور یہاں حالت یہ کہ قضاء حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی کوئی خیر نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا بغض کھل ہی جاتا ہے کسی موقع پہ چاہے کھلے. پھر کہنے لگے سورۃ الاحزاب آیت 12,
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا.
ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں. ایک گروہ نے کہا, سورۃ الاحزاب آیت 13 ہے یہ,
یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا,
کہ یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں, واپس چلو. ایک گروہ نے بھاگنا چاہا اور اللہ کے نبی سے اجازت بہانہ کیا, سورۃ الاحزاب آیت 13,
ان بیوتنا عورہ,
کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں خالی ان کے گھر, یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. بہرحال بنو قریظہ کی غداری کی خبر اللہ کے نبی کو ملی, بہت دکھ ہوا. آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھانک لیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب دکھی اور غصے میں ہوتے تو خاموش ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے الگ ہو جاتے. چت لیٹے رہے زمین پر, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خبر دی. کیا حالات ہیں اور کیا حوصلے ہیں, کوئی میچ ہی نہیں کرتی بات. پھر آپ نے چاہا کہ عیانہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تہائی پھل پر مصالحت کر لیں, یعنی جو قبیلے آئے تھے نا, تو آپ نے ان میں سے کچھ قبیلوں سے صلح کی اس بات پہ کہ اچھا وہ پھل دے دو تو ہم تمہیں جانے دیتے ہیں, بنو غطفان کے پاس واپس چلا جائے. لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اس کو منظور نہ کیا. نوٹ کیجئے, اللہ کے نبی کو لگا کہ صحابہ تھک گئے ہوں گے اتنے دن کا محاذرہ, تو آپ نے کہا چلو ان کا کام ریلیکس کروں. تو آپ نے کہا کہ ہم ان کو اپنی زمینوں میں سے کچھ دے دیتے ہیں. سنیے ذرا صحابہ کی باتیں اور دعا کریں ہمارا بھی یہی ایمان ہو. کبھی کوئی لیڈر کہہ بھی دے نا کہ نہ کرو یہ کام, لیکن آگے سے کیا کہنا. کہنے لگے, جب ہم لوگ اور یہ سب لوگ شرک پر تھے تب تو یہ ایک دانے کی بھی تمنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی زمینوں کا ایک دانہ بھی ان کو دیں, تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے, ہم انہیں اپنا مال دیں گے, واللہ ہی ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے. اس پر آپ نے ان کی رائے کو درست قرار دیا. سمجھ آ گئے, اللہ کے نبی صحابہ کے لیے آسانی کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنی دین چیزیں, اپنے سکول کی, اپنے اسلام کی, اپنے مدینہ کی زمینوں کا ایک دانہ ان کو نہیں دیں گے. یہ جیالے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو کبھی بھی چیزیں ناکام نہیں ہوتی, کہ ہم نہیں کسی کو دے سکتے فالتو پیسہ, اپنی جان پہ لے لیں گے. بہرحال آپ دیکھیے وہی ہوا جو آخر میں ایسے گٹھ جوڑ کا اظہار ہوتا ہے, کہ جو لشکر آئے تھے ایک مہینے کے محاصرے سے تھک گئے, پھوٹ پڑ گئی, حالات ایسے بن گئے. نعیم بن مسعود ایک شخص تھے, اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا, قریش اور یہود کے دوست تھے. اب سوچیے گھر سے آئے جنگ کرنے, وہاں ایک مہینے سے محاصرے میں, اللہ اسلام دے رہا, آپ کیسے کہہ سکتے کہ کوئی دشمن ہے تو آج دشمن ہی رہے گا. مسلمان ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کیا ہے, میری قوم کو بھی میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے, آپ مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں, حکم دیں کچھ. آپ نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو, یعنی ایک بندہ کیا کرے گا, بس ایک کام کر دو, جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈال دو, کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے, یعنی کسی طرح ان کا اسلام کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے وہ ٹوٹے. کیا اب یہ پھوٹ ڈلوانا کوئی بری بات تھی بھئی, ایسی پھوٹ جس کے نتیجے میں جنگ رک جائے, دشمنی ختم ہو جائے, یہ بہتر ہے کہ نہیں. خیر, اور پھوٹ ایسی نہیں تھی کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کریں, اس موقع کے خلاف کریں کہ آپ یہاں سے جانا چاہیے. خیر, نعیم نے کہا ٹھیک ہے. بنو قریظہ کے پاس پہنچے, بڑا دلچسپ واقعہ ان کا جو یہاں مختصر ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, بڑی عزت کی, کیونکہ جانتے ان کو پتا نہیں تھا یہ مسلمان ہے. حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے, آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے, آئی لو یو دس اینڈ دیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں لیکن دوسروں کو نہ بتانا, یہ وہی جملہ جو ہم عورتیں اکثر بولتی رہتی ہیں دوسری دوستوں کو کہتے ہوئے. انہوں نے کہا جی جی ضرور بتائیے. خیر, حضرت نعیم نے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے, تمہیں پتا ہے دونوں کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا, مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں, یہ علاقہ آپ کا اپنا ہے, یہاں آپ کے بچے, بیوی, مال اور دولت سب کچھ ہے. آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے, جبکہ ان کا علاقہ, مال, دولت, عورتیں سب. مراد یہ تھا کہ وہ تو باہر سے آئے تھے تو انہوں نے کہا تو بس تھوڑے سے قیدی بنے, آپ کا کیا بنے گا, آپ کا تو گھر بار اللہ کے نبی کو مل جائے گا. ان کو اگر موقع ملا تو وہ آپ کو آ کے پکڑ لیں گے اور آپ کو اللہ کے نبی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. خیر, یعنی بات سمجھ آ گئی کہ ان کو سمجھایا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو, یہ سن کر وہ چونک پڑے، بولے اچھا یہ بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھو جب تک وہ اپنے آدمی کو چرغمال کے طور پر نہ دے ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا. یعنی ان کو کہا کہ اب اگر جب تمہیں وہ جنگ کے لیے بلائیں گے نا تو تم ان کو کہنا کہ آپ کچھ اپنے لوگ دو ہمارے پاس رہیں، پھر ہم آئیں گے جنگ پہ. ادھر تو یہ بات کہہ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات بتائی شکریہ، چل پڑے. ادھر سے نہیں اٹھے تو قریش کے پاس گئے، ان کے ساتھ بھی جا کے وہی محبت پیار کی باتیں کی. کہا سناؤ کیا کرتے ہو؟ کہا ایک بات بتاؤں کسی اور کو نہ بتانا. کہا سناؤ. انہوں نے ان کے ساتھ جا کے یہود کے بارے میں یہ باتیں کہہ دی کہ یہود نے جو تمہارے ساتھ بات کی تھی نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ توڑیں گے، اب اس پہ شرمندہ ہو گئے ہیں، تو زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا ان پہ، تمہارے ساتھ گڑبڑ ہو گئی اور انہوں نے محمد کے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف جنگ کرنی ہے. کہا اچھا پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو آپ ایک کام کرنا، جب بھی کبھی ایسا ہوگا تو ان سے کہنا کچھ اپنے لوگ ہمیں دو تو ہم پھر تمہارے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں سے اٹھے تو غطفان قبیلے کے پاس گئے، وہاں بھی جا کے کچھ اسی قسم کی باتیں کی. یعنی گویا کہ اس سارے گروہ کے دلوں میں شک آ گیا، پھوٹ پڑ گئی. اب وہی ہوا جب اب وہ بنو قریظہ کے پاس گئے، چلو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اپنے کچھ لوگ دو. کہا اچھا یہ تو بات نعیم نے پہلے ہی کہی تھی. ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، نتیجہ ہوا کہ سب کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی. ابو سفیان قریظہ کے پاس وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا وہ اس روز شریعت کے حکم کو توڑنے سے آیا، بندر جو بنائے گا اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرے یہ کہ آپ جب تک اپنے کچھ لوگ ہمیں نہ دے دیں قیدیوں کے طور پہ، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں پر جائیں اور ہم بھی مشکل ہیں. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہے نا بات. اور عورتوں کو ایسی باتیں بڑی جلدی سمجھ آتی ہیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ امفسائز نہیں کر رہی. یہی کام تو ہم کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، فارغ ہے خاندانی سیاست. بہرحال قریش نے یہود کو کلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکلے. اس پر یہود نے کہا واللہ ہی نعیم نے ٹھیک کہا تھا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. اس دن مسلمانوں کی زبان پر ایک دعا تھی، اللہم استر عوراتنا وامر عوراتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطروں سے امن میں رکھ. آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کی، اللہم منزل الکتاب سری الحساب احزم الاحزاب، اللہم اخزمہم وزلزلہم. اے اللہ ایک کتاب یعنی قرآن اتارنے والے، اے جل حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. اللہ نے دعا قبول کی، مشرقین پر تیز ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیجا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی، چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی. ٹوٹ گیا سارا لشکر. اور اس طرح اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو خبر دینے بھیجا، جو پیچھے واقعہ سن چکے ہیں. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی بھی نہ لگی، ایسے لگا کہ گرم پانی کے حمام میں ہوں. واپس آ کر دشمنوں کی خبر دی. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف سے میدان جاف ہے، سب راتوں رات چلے گئے. اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے اللہ ہی تنہا کافی ہوا. اللہ قوی اور عزیز ہے. یقین کرے میں آپ کو کہوں نا کہ آج دنیا میں جتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں نا اس وقت، ان سب کو آپ ایک پلڑے میں کر لیں اور خندق کے موقع پہ جو حالات تھے وہ اس سے زیادہ سویر تھے. مسلم اسٹریٹجیز دیکھ لیجئے، بغیر قتل و غارت کے جنگ ختم ہو گئی. آج بھی یہی ضرورت ہے کہ مسلمان اس طرح سے اللہ کے نبی سے حکمتیں سیکھیں. غزوے کی ابتدا 5 ہجری میں شوال میں ہوئی تھی اور انتہا 1 مہینے بعد ذی‌قعدہ میں ہوئی. مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی. سب سے جتنی ابھی پیچھے جنگیں ہوئیں ان میں سے یہ سب سے بڑی کوشش تھی، کیونکہ سارے جو جمع ہو کے آگئے لیکن اللہ نے ان کو نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی کیا تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے گروہ تو مدینہ کی طرف کبھی بھی نہیں ہمت کریں گے نا. یہ فائدہ ہوا، دیکھیں یہاں ایک سمجھیے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے نا اکٹھے آگے، تو گویا کہ اب اکیلے اکیلے کبھی انہوں نے کچھ لڑنا تھا تو وہ نہیں لڑیں گے. یعنی یہ کہتے کہ سب کو ایک ہی ساتھ لے لیا الگ الگ لڑنے کی بجائے. اللہ کے نبی نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ جملہ اہم ہے جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ خندق ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. فرمایا الان نغزوہم ولا یغزونا نحن نصیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. نو لفظ بھی آتے ہیں، یعنی اس جنگ میں اللہ کے نبی نے کفار کو اب دھمکی دے دی کہ پہلے تو تم آتے رہے ہو نا ہمارے پر حملے کرنے، اب ہم آئیں گے تم پہ. اور واقعی اس کے بعد پھر قریش کو اور دوسروں کو جرت نہ ہوئی، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بہترین طریقے سے فتح دی. اور اس سارے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جو کردار تھا بنو قریظہ کا، وہ ہم پیچھے حدیث کی روشنی میں پورا پڑھ چکے ہیں کہ ابھی مسلمان ہتھیار چھوڑ کر فارغ نہیں ہوئے، لیکن جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کے نبی چلیے بنو قریظہ کی طرف، میں آگے آگے جا رہا ہوں اور ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. پتا کیا چلا کہ جب مسلمان نکلتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، اور اس طرح جبرائیل فرشتوں کے گروہ کے ساتھ چلے گئے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو جو سما اطاط، سما اطاط کیا ہوتا ہے؟ سنا اور مانا، اس پہ قائم ہے. وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے پڑھے. مدینے کا انتظام ابن مکتوم کو دیا، جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو دیا، ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ کیا. بنو قریظہ نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی پر گالیوں کی بوچھاڑ کی، بہت آپ کا مذاق اڑایا. مسلمان بھی جھٹ سے تیار ہیں، یہ کیسے مسلمان تھے جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتے تھے، نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے میں تھے تو عصر کا وقت ہو گیا، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے، اور بنو قریظہ کے انا نام کے کنویں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں کی اس پیش قدمی کا فائدہ ہوا کہ بنو قریظہ کے دلوں میں رعب آ گیا، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، لڑائی کی جرت نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ کیا، کچھ دن تک تو رہے لیکن یہود اس کی تاب نہ لا سکے. مشورہ کیا، ابو لبابہ کو بھیجا. یہاں اہم نقطہ جو پیچھے نہیں ہوا، غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی سے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے ذرا مشورہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابو لبابہ دوست تھے، سمجھ رہے نا، جیسے سعد بن معاذ ان کے دوست ہیں تو ابو لبابہ، کہ ذرا ہم ان سے مشورہ کر لیں کیا کریں، ہم محاصرہ کر لیں، گیو اپ کر لیں، یا اگر ہم نے گیو اپ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا لے جاؤ. دیکھیں اللہ کے نبی کتنا ٹرسٹ کرتے تھے، ابو لبابہ صحابی تھے، ان کو بھیج دیا. جاؤ. جو ہی ابو لبابہ کو ان لوگوں نے دیکھا رونے لگ گئے، دھاڑے مار مار کے، عورتیں بچے رو رہے ہیں، ہائے بچاؤ بچاؤ، کیا ہوگا وہ ہوگا. کہتے ابو لبابہ پر ایک قطاری ہو گئی، یعنی اپنے دوست پیارے خاندان، پتہ لگتا ہے. یہود نے کہا آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ہتھیار ڈال دے؟ انہوں نے کہا ہاں. ہاں کہتے ہوئے اب آپ میری طرف دیکھیے گا، پھر آپ کو ایمان اور تقویٰ کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی. ہاں کہتے ہوئے ساتھ ہی یوں کر دیا، یہ دیکھیں اشارہ کیا تھا کہ تم. جو ہی یہ کیا نا، فوراً پتا چلا کہ میں نے تو ایک راز افشاں کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر دی، کہ ان کو پہلے سے بتا دیے کہ اللہ کے نبی کا کیا پلان ہے. اب یہ اندر کا تقویٰ سونے کہاں دیتا ہے، غلطی ہو کے بندہ سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں باہر نکلوں گا. کہ خود باندھا ہے، ان کو آخرت کی فی سلسلہ تنظر حاسبو نظیران فسلکو یاد تھا کہ 70-70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جہنمی جکڑے جائیں گے. کہا میں خود کو ادھر ہی باندھ لوں، کیونکہ میرے سے ایک اجتماعی راز افاش ہو گیا. یہاں بہت عمل کی بات ہے، کوئی دین کا راز ہم سے افشا ہو جائے، کبھی خود کو معاف نہ کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. کبھی کوئی بات میٹنگ کی، کوئی اسکول کی، کوئی ادھر کی باہر چلی جائے، کبھی خود کو نہ معاف کریں، روزے رکھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، کیونکہ کل آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ آئے، کہا کہ ادھر باندھنے کی خود کو کیا ضرورت ہے، میرے پاس آتے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن اب آپ نے چونکہ اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جب اللہ کہے گا تب آپ کو کھولوں گا. اللہ اکبر، دیکھیے کہ کیا حالات ہے. آگے جا کے دیکھیے گا کہ پھر ان کو اللہ نے کتنے دن بعد کھلوایا. ادھر محاصرے میں بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. 25 روز کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کے حوالے خود کو کیا کہ جو فیصلہ آپ ہمارے لیے سمجھیں اس کو کر دیں. آپ نے مردوں کو باندھا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کیا. قبیلہ اوس کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ان دوستوں پر احسان کر دیں، جس طرح خزرج کے خلیف بنو قینقہ پر آپ نے احسان کیا تھا. کیا کیا تھا بھلا، کہ ان کو کہا تھا چلے جاؤ ہم تمہیں مارتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کے بارے میں ایک ہی آدمی فیصلہ کرے، یعنی سعد بن معاذ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہی حدیث پڑھ چکے ہیں، سعد بن معاذ آئے، بلائے گئے. انہوں نے بالکل وہی بات کہی کہ عورتوں بچوں کو قیدی بنایا جائے، مردوں کو قتل کیا جائے اور مال غنیمت تقسیم کیا جائے. آپ نے فرمایا آپ کا وہی فیصلہ جو سات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور یہ فیصلہ یہود کی شریعت کے مطابق بھی تھا، کیونکہ ان کی شریعت کے فیصلے میں یہی تھا کہ جب کوئی غداری کرے تو ان کے مردوں کو مار دو اور عورتوں کے ساتھ یہ کرو، تو گویا کہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحمی اور نرمی پر مبنی تھا. بہرحال بنو قریظہ کو لایا گیا. ایک عورت تھی جو حارث کی بیٹی تھی، اس کے گھر میں قید کر دیا. مدینہ کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں، ان کے ایک گروہ کو لایا جا رہا تھا اور ان کی گردنیں ماری جائیں. کہتے ہیں کہ 400، 700 یا 600 کے درمیان یہ لوگ تھے. خوئی بن اختب بھی مارا گیا، یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے عہد شکنی پر مجبور کیا تھا لوگوں کو. مطلب یہ کہ جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ برا معاملہ ہوا. بنو قریظہ کے کچھ لوگ ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، کچھ نہیں کہا. بعض لوگوں کو ہبا کروا لیا گیا، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے. ایک عورت بھی قتل کی گئی تھی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حلات بن سوید کو قتل کیا، یعنی قصاص میں ماری گئی. ہتھیار اور مال جمع کیے گئے، تقریباً 1500 تلواریں، 300 زرے، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سارا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. یہ بتائیے کہ اگر بنو قریظہ یہ غداری نہ کرتے تو یہ مسلمانوں کو ملنا تھا؟ فتح تو ملی جانی تھی، اللہ نے تو لکھی ہوئی تھی خندق کی فتح. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بعض دفعہ دشمنوں سے اللہ اس لیے بھی پیش قدمیاں کراتا ہے کہ ان کے علاقے اور ان کے مال مسلمانوں کو ملیں. تو شر میں خیر اور خیر میں شر ہے. بہرحال آپ نے کھجوروں کے درخت اور قیدیوں سمیت سب کا خمس نکال کر، یعنی پانچواں حصہ نکال کر، مال غنیمت فوجیوں میں بانٹا. جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ، جو شخص سوار تھا اس کو تین حصے دیے. آپ دیکھ رہے کہ جنگوں میں لڑنے کی نوبت بہت کم آتی تھی. پلاننگ ایسی چیز ہے، کم محنت میں زیادہ فائدے ہو رہے ہیں. آج لوگ مرتے زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدے کم ہو رہے ہیں. بہرحال سب کو حصے دے دیے گئے. شخص سوار کے تین حصے تھے، ایک اس کا اور دو حصے گھوڑے کے. جو قیدی تھے ان کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے، یعنی بیچ کے ہتھیار لیے گئے. اللہ کے نبی نے ایک عورت ریحانہ بنت زید کو اپنے لیے منتخب کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھا اور ان کو آزاد کر کے شادی کر لی. اور خجت الوداع کے بعد ان کا انتقال ہوا. بنو قریظہ کا جب کام پورا ہوا تو حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہوئی اور مسجد نبی کے خیمے میں تھے. اللہ کے نبی گئے اور ان کی عیادت کرے. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کر ہنسلی یعنی لبے کے پاس یہ بہہ نکلا اور اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات ہو گئی. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابو لبابہ کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے خود کو ستون سے باندھا. 6 راتیں اسی طرح گزر گئیں. نماز کے لیے ان کی بیوی ان کو کھول دیتی، وہ پلٹ کر واپس ان سے باندھ لیتے. اس کے بعد ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ قبول ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس تھے. انہوں نے مبارک دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے، مگر انہوں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں کھولو جبکہ اللہ کے نبی آ کے کھولیں. پھر انتظار کیا اور اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ان کو کھول دیا. کیا ایمان تھے! آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے مسجد نبی میں تو دیکھیے گا ستون ابی لبابہ کے نام کا ایک بڑا خوبصورت ستون ہے، سرخ اور گولڈن کلر کی، اس پہ میناکاری ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے دیکھیے توبہ ہوتی ہے. کیسے یہ لوگ خود کو پکڑتے تھے، گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے کام کرتے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے. بہرحال اس طرح سے آپ دیکھیے کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور حالات ہوئے جو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. ایمان سے مرحلہ بھرے ہوں گے اس وقت. کس طرح ہوتا ہے، کوئی بندہ شیئر کچھ کرنا چاہے تو کرے. جی بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ لوگ جب نکلتے تھے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کل کیا ہونا ہے، لیکن وہاں جا کے اللہ آسانیاں بھی کر دیتا تھا. یہ تو آج ہم بڑے پرسکون ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا، سب جیت گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو خندق کے لیے کھڑے ہیں ان سے پوچھیے کیا حالات ہے. تو اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے، نکلو میں پکڑ لوں گا، تم کھڑے رہو، میں 0-0 لگا کے تمہیں 10, 100, 1000, 1,000,000 انفینٹ تک پہنچا دوں گا، اور تم گر گئے تو 1,000,000 بھی 0 بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کھڑا رہنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
आप लोग का आवाज सही आ रही है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آج جو ہم نے تجلیات نبوت کا جو ٹاپک پڑھا, جس میں ہم نے بنگیزہ کا تمام وہ پڑھا, پھر اس کے بعد جس طرح ہوئی اور جس طرح اس میں اختتام ہوا, تو ہم شروع کرتے ہیں غزوہ خندق سے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی, اور اس کامیابی کی وجہ جو تھی وہ مسلمانوں کا ایمان تھا. مسلمانوں کا ایمان تھا, ان کی محنت تھی, جوش تھا, ان کے اللہ تعالیٰ تعلق و ایمان تھا, کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو پھر فتح ہوئی. اور پھر اس فتح کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ قریظہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی. تمام واقعات ہم نے پڑھے, اور اس میں جو سب سے جو عمل کی جو باتیں ہمارے لیے جو نکلتی ہیں وہ یہی تھی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق پر ان کو جب جمع کیا, کافر جو تھے وہ ان کی تعداد زیادہ تھی, مسلمانوں کی 3,000 کی تعداد تھی, اور انہوں نے کس طرح مسلمانوں نے اپنی کمٹمنٹ کی, دشمن کا مقابلہ کیا, اس میں سستی نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامیابی دی. اور پھر خصوصاً جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب خندق کی کھدائی میں ایک سخت چٹان آئی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری اس پہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں دی, اور اس وقت جو منافقین کا نے جو مذاق اڑایا تھا, تو اس کے لیے ہمارے لیے بھی یہی عمل کی بات ہے کہ ہم ایک دفعہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں تو ایمان جو ہے, اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو ہی ہم آگے جو ہے وہ کام کر سکیں گے, آگے ہمارا اللہ توکل بڑھے گا. لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا, اور جس طرح یہاں منافقین کا حق ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر طعنے دیے کہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور خواب وہ کیسے اس کی دیکھ رہے ہیں فارس کی دیکھ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر ایمان ہو تو ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسرا پھر ہم نے آگے جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنو قریظہ کی جب یہ ساری یہ لشکر آیا پہلے خندق میں, اور کس طرح خندق میں ان کو ناکامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی مسلمانوں کی, اور کافروں پر جو ہے سارا ان کا تباہ کر دیا, روب ڈالا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جو ہے کافر وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے, کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی پر توکل نہیں تھا, وہ ڈر. اسی طرح جب مسلمان جب خندق میں کافر گھسنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمان جو ہے ان کو اٹیک کرتے تھے. مسلمان ہر وقت چاقو چوبند ہوتا ہے, اگر اس کو کوئی دیدی دے دی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر کام, وہ اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے, وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے, وہ اس کو مضبوط رکھتا ہے. لیکن اگر مسلمان سست ہو جائے, سو جائے, اور ادھر سے دشمن پھر حملہ کر سکتا ہے اور فوراً ہی اس کو اس میں لا سکتا ہے, یعنی اس ناکامیاب کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے جب یہ خندق ساری گزر گئی, پھر ہم نے بنو قریظہ کا دیکھا کہ کس طرح درمیان مدینہ کے اندر ہی بنو قریظہ میں جو حالات ہوئے, اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ کیا. تو یہ وہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سخت کڑا وقت تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آزمایا کہ کس طرح وہ باہر کو, ایک طرف سے تو باہر کو دیکھ رہے تھے کہ دشمن اٹیک نہ کرے, اور خود ان کے اوپر اندر ہی اس طرح کا شروع ہوا. لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حکمت عملی دیکھتے ہیں, ان کی پلاننگ, ان کی لیڈرشپ دیکھتے ہیں, کس طرح انہوں نے جو اندر کے جو لوگ تھے اور جو جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف وعدہ شکنی کی، اور ان کو کس طرح ان کو کس طرح ان کی حکمت عملی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچا لیا. پھر جب ان میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضروری جو بات جو تھی وہ اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اس میں پیدا کیے جسے ابو البابا کا ہم قصہ پڑھتے ہیں آخر میں، جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کس طرح ایمان جگایا، اور پھر وہ جب گئے اور ان سے خیانت ہو گئی اور ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی پر وہ بھی کیا کہ اپنے آپ کو خود سے خود پنش کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ان کی توبہ قبول کی، اپنے جس طرح انہوں نے اپنے آپ سے باندھا، اور پھر اللہ 6 راستے وہ اسی حال میں رہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ایک چانس دیتا ہے. انسان کے اندر وہی بات ہے کہ ایمان اگر ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول کرے گا. پھر ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے ابو البابا سے پہلے جو حضرت سعد بن معاذ کا جو واقعہ ہوا، اس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے وہ کی عزت کی، ان کو ان کے لیے ان کی جو فضائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ کوئی جنگ اگر ہو تو مجھے زندہ رکھ. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حدیث جو ہم نے روایت پڑھی تھی حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں کہ انہوں نے پھر ان کو قبر میں بھی دبایا گیا، جس سے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ پلیز اس خیال میں نہ رہے کہ قبر جو ہے وہ بھیجتی نہیں ہے. قبر ہر انسان کو بھیجتی ہے، اگر حضرت سعد بن معاذ کو بھیج سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی کر سکتی. پھر اس کے بعد موت کے وقت ان کے لیے فرشتے جو نازل ہوئے، یہ سب حضرت سعد بن معاذ کے لیے اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ نکلے، اور اللہ نے ان کی قدر بھی کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، سچے ایمان اور توکل سے نکلتے ہیں، تو اللہ ہماری بھی قدر کرے گا اور اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. اور پیچھے یہ میں ڈسکس کرنا بھول گئی، جس طرح خندق میں جو بھوکے پیاسے تھے مسلمان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، تو یہ سارے بخش اور یہ جتنی بھی خندق جنگ خندق اور یہ غزوات اور ان میں کامیابی، اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے توکل بڑھے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی کھولتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود نکلیں. اگر ہم نکلیں گے اور ہم کام کریں گے تو ہی ہماری قدر کی جائے گی، ورنہ سست لوگوں کی اللہ تعالیٰ نہ کب قدر کرتا ہے. اور اللہ کے لیے یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو، پھر اس کو ہماری ضرورت ہے ہی، ویسے بھی اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اگر سستی کریں اور اگر ہم اپنے کام سے رہ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ غنی الحمید ہے، اس کو ہماری وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اس کے لیے فائدے کے لیے ہے. تو یہاں تک جی مطلب باتیں ہم نے پڑھی، تو ان شاء اللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر آگے پڑھیں گے. آئی تھنک نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مختصر صحیح بخاری اس میں سے ہم کتاب الحج کر رہے ہیں اور حدیث نمبر 798 باب نمبر 22 حج تمتو کا بیان پیچھے ہم نے بات کی کہ حج کی مختلف اقسام ہیں اور اس میں نسبتاً آسان حج تمتو ہے لیکن افضل بھی یہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان عمران رضی اللہ عنہ قال تمتنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل القرآن قال رجل برایہی ما شاء حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا ہے اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم نازل ہوا ہے مگر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا وہ کہہ دیا کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام احکام میں اجتہاد کرتے تھے لیکن نص صریح کے مقابلے میں اس اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں اصل میں پیچھے سے بات موجود ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو تمتوں میں سب کم ملتا ہے تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں بھی حج تمتو ہی کرتا تو صحیح بات کیا ہے کہ جس حج میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیا جائے قربانی کا جانور ساتھ نہ رکھا جائے بعد میں دوبارہ حجنوں میں احرام باندھا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے اور اس کو تمتو کہتے ہیں من عین یدخل مکہ تا مکہ مکرمہ میں کدھر سے داخل ہوا جائے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من قدائی من السنیت الولی اللتی بالبتحائی وخرج من سنیت السفلہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی کے مقام کا نام کہ قدہ سے جو بتحا میں ہے مکہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھاٹی کی طرف سے نکلے تھے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا اور حج کو جاتے ہوئے مکہ میں ایک راستے سے داخل ہوتے تو فراغت کے بعد دوسرے سے نکلتے جیسا کہ عید کے موقع پہ راستہ بدلتے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے تاکہ دونوں راستے گواہی دیں آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس کے قدم جو ہے لگے مختلف جگہوں پہ وہی بات ادھر ہمیں مل رہی ہے فتل مکہ و بنجانہا اچھا ہم اس پہ کیسے عمل کریں ویسے تو اب حج کے لیے جب بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ نا کعبہ میں داخل ہونے کے مختلف دروازے ہیں نا تو مختلف سے نکلا کریں ویسے تو عموماً لوگوں نے ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے جو ان کے رہنے کی جگہ سے قریب ہے ادھر ادھر لیکن اس نیت سے کہ چلے مختلف دروازوں سے گزرنے یا آنے کا ثواب مل جائے تو مختلف پہ جائیں شرط یہ کہ پھر رستہ نہ بھولیں ایک رستے سے بھولے اور آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ ملوائی دیتا ہے الحمدللہ باب فضل مکہ و بنیانہا مکہ اور اس کی عمارتوں کی فضیلت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدری امن البیت ہوا قال نام قلت فما لهم لم يدخلوه فی البیت قال ان قومک قصرت بهم النفقت قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان الصق بابه بالارض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حطیم کے متعلق پوچھا کیا وہ بھی کعبہ میں ہے سمجھتے ہیں نا حطیم وہ ایکسٹرا حصہ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر ان لوگوں نے اسے کعبہ میں داخل کیوں نہ کیا آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس مال کم تھا میں نے عرض کیا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے دیکھیں حضرت عائشہ کی عمر کتنی کم تھی نا جبکہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے لیکن ماشاءاللہ ان کے سوال بتاتے ہیں کہ وہ بڑی سمجھدار اور جینیس خاتون تھی کہنے لگی اچھا کعبے کا دروازہ پھر اونچا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس لیے ایسا کیا کہ جسے چاہیں کعبے میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حطیم کو کعبہ کے اندر شامل کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین سے متصل یعنی بالکل نیچے سے جڑا ہوا بنا دیتا کیا پتا چلا یہاں بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی کرنا چاہتے تو کرتے کون روکتا آپ کو لیکن دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اگر نہ ہو تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کیونکہ اس میں گناہ ثواب کا تعلق نہیں تھا، آپ کی پسند نہ پسند تھی، لیکن کیا اللہ کے نبی نے لوگوں کے خیال رکھنے کے لیے فجر کی نماز 9 بجے کر دی؟ نہیں کی. تو جو چیز دین کی کسی چیز کو نہ بدلے اگر، تو اس میں دوسروں کے جذبات کو دیکھ لیں، دیکھ لیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے، اب یہ ان کا نہیں دل تو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں کرنے دیں، یہ مطلب ہے. لیکن کوئی نماز کے وقت میں کام پہ لگا ہے تو پھر آپ نہیں رک سکتے، پھر آپ کہیں گے اٹھیے پہلے نماز پڑھیں. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ رہتے سنتے بیٹھتے وقت ہمیں ہمیشہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کس چیز کے کہنے کا کیا وقت ہے، اور کس کو کہنا اس وقت ضروری اور کس کو کہنا نہیں ضروری. وفی روایت عنہا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیتی لامرت بالبیت فہدیما فادخلت فیہ ما اخرج منہ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا، یعنی ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے اور ابھی ان کا وہ تزکیہ اور تربیت نہیں ہوئی، تو میں کعبہ کو منہدم کر کے، منہدم گرا کر جو حصہ اسے خارج کر دیا گیا پھر اس میں شامل کر دیتا، اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا، اور اس میں ایک شرقی اور ایک غربی دو دروازے بنا دیتا، خرص میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق استوار کرتا. اب میں یہ بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ حکومت کتنا پیسہ لگاتی ہے نا، جن لوگوں نے ریسنٹلی بھی اگر حج عمرہ کیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہیں بدل گئیں، اتنے بڑے بڑے دروازے اور شینگلیر اور پتھر، لیکن وہ حتیم کو اندر نہیں ملا رہے. ان کو اجازت دیں تو میرا لے وہ 100 فٹ اونچا کعبہ کر دیں دور سے باہر سے، جیسے اب اتنی بڑی بلڈنگ جو بنی مکہ ٹاور ہے جو، تو کعبہ کو اتنا اوپر لے جائیں. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے نا کہ جہاں ریچولز آ جائیں گے اس کو نہیں چھیڑنا. تو کعبہ بڑا کر لے، وہ کعبے کا پورا اوپر، آپ کو تھا کہ کعبے کے اوپر جو کور چڑھتا ہے نا، وہ میں پڑھ رہی تھی ابھی اس دفعہ جو آیا تو کسی ایک میسج میں تھا کہ 1 کروڑوں کا ہوتا ہے سونے کا، اس میں کتنے کلو سونا اور چاندی کے تار رکھتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا اس کو بڑا نہیں کر سکتے؟ کتنے کو پیسے لگ جائیں گے حتیم کو اندر ملاتے ہوئے، پر وہ ضرورت نہیں کر رہے. باہر اتنے سینکڑوں دروازے اب بن گئے ہیں، تو کیا کعبے کے 2 دروازے نہیں بن سکتے؟ تو یہ سکھاتا ہے کہ دین کی جو چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک حد بندی دی، پھر اپنی خواہش کے باوجود بھی آپ نے اس کو نہیں کرنا. بلکہ آپ دیکھیں صفا مروہ کے 2-3 فلور بن گئے نا، نیچے ایک چکر ہے اوپر ہے، طواف کے کئی چکر ہیں، تو کعبہ کوئی اونچا لے جائیں، نہیں کر رہے. بڑا کر لیں، نہیں کر سکتے، جتنا بڑا صحن ہے اتنا بڑا کعبہ کر دیں. تو یہ چیزیں ساری ہمارے غور و فکر کی ہیں. پھر آگے کیا کہ مکہ کے گھروں میں وراثت کا جاری ہونا اور ان کی خرید و فروخت کرنا، نیز مسجد حرام میں لوگوں کا برابر حقدار ہونا. یعنی اب سوال ہے نا کہ کیا اگر حرم ہے تو وہاں لوگ پرسنل پراپرٹیز بنا سکتے ہیں؟ تو اسی کی طرف بات ہے. توریس دوری مکہ ببیعہا و شرائعہا ون الناس فی المسجد الحرام سواؤن. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وهو طالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں جاتے وقت عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مکہ والے اپنے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے؟ یعنی کب پوچھا ہوگا بھلا یہ، جب حج کے لیے گئے تو آپ پوچھتے ہیں نا، اچھا آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آج تو لوگ ہم سے کیا پوچھتے، کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، ہاں کون سا آپ کا رہنے کی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کہاں جائیں گے، ظاہر ہے اپنا گھر بھی تھا. آپ پاکستان جائیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے نا، اپنے گھر میں رہنا ہے یا ماں کے گھر رہنا ہے یا چچا کے رہنا ہے؟ تو آپ سے بھی پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے. عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے، حضرت جعفر ان کی کسی چیز کے وارث ہوئے، نہ علی رضی اللہ عنہ کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت عقیل اور طالب کافر تھے. اب یہ ایک جملہ تھا، رشتے داریوں کی اس میں خوشبو آ رہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو مکانات ہیں اس میں وراثت چلتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وہاں کے گھر ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آ گئے. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پرسنل عمارتیں، یہ ہوٹل اور بلڈنگیں بڑی بڑی جو ہیں، یہ الحمدللہ لوگوں کی ملکیت میں، کیونکہ ان کے متعلق حقوق ملکیت ثابت ہیں۔ جناب ابو طالب کے چار بیٹے تھے، عقیل، طالب، علی اور جعفر۔ علی اور جعفر مسلمان ہو گئے، طالب جنگ بدر میں مارا گیا، عقیل کو اپنے باپ ابو طالب کی تمام جائیداد مل گئی، اس لیے آپ نے ان کا کہا، یعنی زارہ ایک ہی بچا نا پیچھے سے۔ چونکہ یہ جائیداد ہاشم کی تھی جو عبد المطلب کو منتقل ہوئی، اس نے اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس میں رسول اللہ کے باپ عبداللہ کا بھی حصہ تھا، لیکن آپ نے فتح مکہ کے بعد ان معاملات کو قائم رکھا تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنا حق لے سکتے تھے نا، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگ بعض دفعہ پاکستان کی زمینوں اور جائیدادوں کے معاملے میں فکر مند رہتے ہیں، تو یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا اور اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا۔ اب آپ دیکھیے حجت الوداع کے موقع پہ آپ کس طرح وہاں گئے، آپ مکہ میں کیسے اترے۔ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد قدوم مکہ منزلنا غدا ان شاء اللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسم علی الکفر یعنی ذالک المحسب وذالک ان قریشا وکنانہ تخالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب و او بنی المطلب اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم حتی یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا مقام انشاءاللہ کل کو خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکوں نے کفر پر اڑے رہنے کا آپس میں معاہدہ کیا تھا، یعنی محسب میں اتریں گے۔ اور یہ واقعہ یوں تھا کہ قریش اور کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف قسم اٹھا کر قرارداد پاس کی تھی کہ ان کے ساتھ نہ نکاح کریں گے نہ ان کے ہاتھ کو چیز بھیجیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ کو ہمارے سپورٹ نہ کر دیں۔ کیا ہمارے بھی اسلام لانے پہ لوگ اتنے پریشان ہوئے؟ ہمارا اسلام لانا کیا ہے؟ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا اللہ کا بننا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام پہ آنے کے بعد، تو اگر آپ کو مجھے ہلکی پھلکی سی اپنے رشتہ داروں یا اپنے پیاروں کی طرف سے کچھ سننی مل جائے تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ کے لیے اس مقام کا انتخاب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ آپ مجبور و مقہور تھے، آج اللہ نے آپ کو مکہ کی حکومت دے دی ہے۔ فیلنگز ہوتی ہیں نا، کبھی آپ اپنے ملک میں جائیں تو کبھی کسی کے گھر جائیں یا نانی کے گھر جائیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا آپ یہاں پہلے آتے تھے، چھوٹے تھے، اب میں باہر سے آئی ہوں۔ یہ ہر بندے کے ساتھ نا کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ کو یادوں سے نہیں کاٹ سکتے، تو وہی چیز اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ختم الکعبتی، اب یہ بڑی ایک دل سوزی والی خبر ہے، لیکن یہ ہوگا قیامت سے پہلے۔ کیا ہوگا؟ کعبے کو گرا دیا جائے گا۔ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کعبہ شریف کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی قیامت کے قریب منہدم کرے گا، یعنی گرا دے گا۔ اب یہ قیامت کے قریب واقعہ ہوگا تو یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ مکہ کو اللہ نے امن کا شہر قرار دیا، کیونکہ قیامت کے وقت کعبہ کیا ہر چیز برباد ہوگی۔ اور آپ کو تو یہ کب ہوگا؟ جب لوگ حج کو ایک رسم بنا لیں گے، حدیث میں اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن رسمن پڑھا جائے گا، اور ایون حج پہ جانے والے بھی رسم ہی کریں گے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، بلکہ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بگ ٹریڈیشن ہے ہمارے اس کلچر میں، حاجیوں کو ملنا، حاجیوں کو لینے جانا۔ حاجی جا رہے ہیں تو آپ ملنے نہیں گئے، وہ آئے ہیں تو آپ ملے نہیں، اب ان کی دعوتیں، پھر ان سے گفٹ، پھر ان سے تحفے۔ کیا اتنا اہتمام کبھی قرآن کے لیے آنے والوں کے لیے بھی کیا ہم نے؟ مسجدوں میں پانچ وقت نماز پڑھنے دیا، کتنے لوگ ان کے ساتھ جانے کو خوشی سے تیار ہے؟ کسی کو مسجد میں لے جانا پڑے تو 10 لوگوں کو مشکل لگے گا کہ اب ہم مسجد میں جائیں صبح صبح اٹھ کے، یا رات کو جائیں اور پارٹی میں سے اٹھ کر جائیں اور شادی میں سے جائیں۔ تو حاجیوں کو لینے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے، میں نے سوچا ان باتوں پہ غور کیا؟ دل بھی چاہے نا کسی کو ملنے تو میں کبھی بھی نہیں فون کرتی کہ آپ حج پہ آئی ہیں، گئی ہیں، مل لوں۔ دیکھ، یہ ہمارا ٹریڈیشن بن گیا نا، اور ڈیفینیٹلی جو گئے ہیں نا وہ تو خوش ہیں، یا خوش جو نہیں گئے نا تو ان کو بھی ہوگا، دوسروں کو وہ ہمیں ملنے نہیں آئے۔ آپ کبھی سوچیں بیٹھ کے یہ کدھر ہے؟ اور مثال ہے، حج پہ چلا بندہ جائے، فرض بہت اچھا نہیں کیا، فرض ہے، کر لیا پورا، پر بس ختم ہو گیا معاملہ۔ قرآن کلاس میں جانے نہ جائیں، چھٹی کر لی نہیں، حج سے آئے ابھی نئے نئے۔ میں تو سوچتی ہوں جو حج سے آتے ہیں انہوں نے آ کے باہر دروازے پہ بیٹھ جانا ہے صبح 6 بجے، کہ اللہ کے لیے کھول لو, ہم مس کر رہے ہیں اس روحانیت کو. علم کی تو ایک اپنی برکت ہے نا. تو آپ جب یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے, آپ کو بھی کوئی جا کے پھول دیتا ہے؟ سچ بتائیں کہ علم سے زیادہ ایمان ملتا ہے یا رسمی عبادات سے زیادہ ایمان ملتا ہے؟ حج بھی تب ہی ہے جب دل اللہ سے جڑا ہو نا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی گئے ان کا قبول کرے, جنہوں نے ان کو پھول دیے ہیں ان کو ہدایت دے, جنہوں نے سموسے دیے ہیں وہ ان کو کھانے کی توفیق دے. کوشش کا اجر ہے. یہ نہیں کہ آپ ہوٹل میں بیٹھے میں مزے سے کہ چلو حرم ہے. ہے تو حرم ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسجد والے احکامات ہوٹل میں تو نہیں لگتے. آپ کو تو مسجد میں بندہ طہارت میں جا سکتا ہے, تو آپ اپنے ہوٹل میں تو آپ ہر کیفیت میں ہو سکتے ہیں نا. تو لہٰذا اس کا درجہ کم ہو جائے گا, لیکن کوشش کے باوجود نہ ملے. یا یہ نا پورا مکہ حرم, اس کا اندر ایک وقت آئے گا کہ حرم کی حدود ہی اتنی دور چلی جائیں گی. تو یہ نہیں ہے کہ آپ حرم میں جا کر بھی ادھر پڑھیں. اندر مل سکے جگہ تو پھر اندر پڑھیں, نہیں مل سکتی تو باہر پڑھیں. لیکن جو جتنی ایفرٹ کرے گا, جیسے مجھے ایک سسٹر آئی اس سال حج میں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے طریقہ سمجھ لیا ہے کہ آپ حرم میں نماز کب مل سکتی ہے. کہتی ہم نے جمعہ پڑھنا تھا تو ہم اس دن تہجد میں رات کو اندر چلے گئے تھے. فجر پڑھ کے ہم, اب سوچیں تو عجیب بات لگتی ہے, فجر سے بیٹھے ہوئے ہم اندر سے اٹھ نہیں رہے کہ جگہ نہیں ملے گی, اندر نہیں پھر آنے کی جگہ ملتی نا. تو اب انہوں نے 4-5-6 گھنٹے ویٹ کیا نا جمعہ اندر پڑھنے کو, تو اس ایفرٹ کا اجر ہوگا نا. جی بعد میں مسلمان ہو گئے ہوں گے نا, عقیل مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 805. قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام. اللہ تعالی نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام کو بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تک دنیا میں کعبہ ہے نا, دنیا قائم رہے گی. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ حرم کی وجہ سے عرب میں سارے لوگ آتے ہیں نا دنیا سے. تو آج اگر عرب کی یا مکہ مدینہ کی زندگی اور گزران دیکھی تو خانہ کعبہ کی وجہ سے نا. جتنا وہاں بزنس ہے, ہوٹلز ہیں, دکانیں ہیں, گھر ہیں, ہوٹلز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, وہ اسی کی وجہ سے ہے نا. تو یہی بات ادھر اس میں کہی گئی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبۃ فلما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء یصومہ فلیصمہ ومن شاء یترکہ فلیترکہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو عاشورہ کا روزہ چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یہاں کیا پتا چلا؟ خانہ کعبہ کی عظمت. اور عاشورہ کے دن اس کو غلاف پہنایا جائے. آج بھی ہم حج کے موقع پہ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے, ویڈیوز میں, کہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے نا. تو انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے چیز آئی. تو یہ عربوں کا رواج تھا پیچھے پیچھے. آپ دیکھیے کہ بعض وقت جانوروں کے اوپر کپڑے نہیں ڈالے ہوتے, وہ جو جھلیاں سی بنا کر یا جہاں بیٹھنا ہوتا ہے اس سیٹ کو بنایا جاتا ہے. تو یہ قسم کی عظمت ہے. اور میں خود سوچتی ہوں کہ اس کالے کپڑے کی دھاک کتنی ہے نا. جو قریب سے دیکھیں آپ لوگوں کو اللہ اگر لے جائے تو آپ دیکھیں کہ خوشبو اتنی ہوتی ہے, پورا پیور ریشم سے بنا ہوا ہے. ہم نے تو اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھا جا کے. کتنے کلو سونا اس میں لگتا ہے, چاند لگتی ہے, اس کے تاروں کو ایک ایک کو بیٹھ کے بناتے ہیں. تو یہ اصل میں پریسٹیج میٹر ہے نا. ویسے تو ہمارے شعور اتنے نہیں کہ اگر مثال ہے کہ گھر ایسا ہی ہوتا جیسے پتھروں کا گھر ہے, جیسے ہمارے ہم کوئی بھی ایک پاکستان میں کوئی مٹی کا گھر بنا ہوا ہے, تو شاید آج دنیا میں اتنی ظاہر پرستی کے لوگ ہیں تو یہ کیا ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہاں جا کے ہمیں کبھی یہ نہیں فیل ہوتا کہ ہم کسی غریب کے گھر میں آئے ہیں. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں لگی یہ بندوں کے لیے. پھر دوسری بات دیکھیے, عاشورے کا روزہ. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور اگر وہ روتے تو ہم ان کو گڑیا دیتے. امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی سفر میں بھی محرم کا یہ 10 کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ رمضان میں آپ سفر کرتے ہیں تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, عاشورے کا روزہ وہ نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے کہا کیونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو فعدت من ایام اخر, دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو. لیکن عاشورے کے روزے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر چلے. یہ مت سوچے کہ ماں نے رکھ لیا, دادی نے رکھ لیا. بچوں کو بھی روزے رکھانے چاہیے. خاص طور پہ جوان ہوتے ہوئے بچوں میں جذبات ہوتے ہیں تو روزے بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اپنے گھر کا ماحول بنائیں. جب صحابیات گود کے بچوں کو روزہ رکھا سکتی ہیں تو آپ بتائیے ہمارے جوان بچوں کو کیا مسئلہ ہے. 9-10 کا روزہ یا کم از کم 10 کا تو رکھے, اور کسی وجہ سے 9 نہیں رکھ سکے تو 11 کا ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے کبھی کوئی نہیں مرتا، اور پہلے سے ذہن بناؤ تو انشاءاللہ تعالی مشکل بھی نہیں لگتا. پھر اس کے بعد نبی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا یحجزن البیت ولا یوتمرن خروجی یاجوج و ماجوج. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا. آپ کو پتا کہ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی قوم آئے گی، دریاؤں کے دریا پی جائیں گی اور بہت فتنوں کا دور ہوگا، یعنی یہ قیامت کی علامات کبرا جو ہے نا، جو بڑی نشانی ہے قیامت کی، وہ شروع ہو چکی ہوں گی. تو اس کے بعد بھی کعبہ قائم رہے گا. امام بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ قرب قیامت بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا. تو اب یہاں کہا جا رہا ہوگا تو پتہ کیا چلا کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد تو حج ہوتا رہے گا، لیکن جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، پوری دنیا میں کفر ہوگا. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سارے ہی چھوڑ دو مجھے، آئی ڈونٹ مائنڈ. تو پھر آخر میں حج ختم ہوگا، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں اللہ کا نام لینے والا. اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں قیامت کے فتنوں سے نازمانا. ترین مخلوق پہ قیامت آئے گی، لفظ اللہ نہیں لوگ کہیں گے، جانوروں کی طرح سڑکوں پہ گناہ ہو رہا ہوگا. اور آج آپ دیکھیں اس کے رستے تو کھل رہے ہیں. پھر آگے فرمایا ہدم الکعبتی انہدام کعبہ کی پیشن گوئی. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانی بہ اسود افحجا یقلعها حجرا حجرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گویا میں ایک سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ پھینکے گا. یہ کب ہوگا بھلا؟ پیچھے بھی ذکر ہوا نا، تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے اور وفات پانے کے بعد ہوگا، جبکہ قرآن کی تعلیمات سینوں سے اٹھا لی جائیں گی. آپ کو تو کہ حافظ قرآن جو ہے ان کے سینوں سے قرآن بھی اٹھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول لکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت، جس چیز پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، جس چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے نا، اللہ اس کو لے گا. آپ کے گھر میں، کچن میں کوئی مشین آپ استعمال نہیں کرتے تو کب تک کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں؟ جب تک کوئی نئی نہ آ جائے. آپ کہتے ہیں استعمال نہیں کرنی نیچے، پہلے کچھ مہینے الماری میں رکھیں گے. ہم پاکستانی لوگ اتنی جلدی چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں، پہلے الماریوں میں رکھتے ہیں، پھر اس کو بجلی الماری میں، پھر اسٹور میں، یہ گھر کے پیچھے کلوزٹ میں، پھر جب گھر خالی کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں پکڑو یہ سب اٹھا کے دے آؤ کسی کو. تو جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی اللہ اس کو پھینک دیتا ہے، ہم بھی پھینکتے ہیں اللہ بھی اس کو پھینک دے گا. تو ہمیشہ دین کی روح کو قائم رکھنا چاہیے. پھر ماں ذکر فی الحجر الاسودی، حجر اسود کے متعلق حضرت عمر نے جو بیان کیا، بہت پیاری بات ہے یہ، نوٹ کیجئے گا اس کو. ان عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا یضر ولا تنفع ولولا انی رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. میں کہتی ہوں یہ مسلم کریڈ ہے، اس کو اگر ہم اپنے دل میں رکھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں. اب حجر اسود کا نام تو آپ سب نے بھی سنا نا، میں نے بھی سنا ہے، مکہ میں خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے، اس کو دیکھ کر حضرت عمر کیا کہتے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ طواف کرتے وقت حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ لفظ عربی کے ذرا میرے ساتھ دہرائیں گے، انی اعلم انک حجر لا تدر ولا تنفع. یہی عقیدہ نا، پتھروں میں برکت نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فلاں پتھر پہن لو تو برکت ہوگی، یہ فلاں پتھر گھر میں رکھ دو تو برکت ہوگی، یہ برکت وہ برکت. برکت آپ کے اعمال کی ہے. سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ہر بندے کی نحوست اس کے گلے میں لگی ہوئی ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. تو دعا کریں کہ ہم اپنے اعمال کی نحوست، نہیں اپنے اعمال کے گناہوں سے بچیں. اور حضرت عمر پھر بوسہ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے دیا، آپ نے کہا تو انہوں نے بھی دیا. تو کیا آج قبروں کی چوکھٹوں کو چومنا، بوسہ دینا جائز ہے؟ بابا جی بزرگ ہیں، ان کی قبر، ان کی درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیکنا چاہیے؟ یہ لا علمی کے کام ہے. جو کام وہ کر کے گئے آپ بھی وہ کام کریں. وہ اللہ کے قریب تھے، آپ بھی اللہ کے قریب ہوں. انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ ہماری قبروں پہ جا کر اس طرح کے کام کریں. پھر من لم یدخل الکعبہ، جو شخص حج یا عمرے میں کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوا. ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس وقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه قال لا عبد الله بن ابي اوفا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا پھر ایک شخص نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے نفی میں جواب دیا یہ کب کی بات ہے عمرۃ القضا جب آپ کو روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں تو اس کے اگلے سال 7 ہجری میں آپ گئے ساتھیوں سے عمرہ ساتھ کیا تو اس وقت آپ بیت اللہ کے اندر نہیں گئے تھے کیوں کیونکہ مشرکین کی حکومت تھی اور بیت اللہ میں بہت سارے بت بھی رکھے ہوئے تھے لیکن جب فتح مکہ ہوا بت ٹوٹے تو پھر آپ مکہ کے اندر گئے اگر اللہ کے نبی چلے جاتے اندر تو ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے فرض ہو جاتا تو آپ سوچیے اتنے حاجیوں کا اگر بیت اللہ کے اندر بھی جانا ریچول ہوتا تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو جاتا تو لہٰذا بیت اللہ کے اندر جانا لازمی نہیں ہے من کبر فی نواح الکعبۃ جس شخص نے کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا يدخل البيت وفيه الالهۃ فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورۃ ابراہیم و اسماعیل فی ایدیہم الازلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ اما والله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه اگر کبھی آپ کو موقع مل جائے جانے کا اندر تو کیا کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ اندر بت رکھے ہوئے تھے پھر آپ کے حکم سے ان کو نکال دیا گیا اور صحابہ کرام نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وہ تصویریں بھی نکال دی جن کے ہاتھوں میں پانسے تھے پانسے کیا ہوتے ہیں وہ تیر جن قسمت معلوم کرتے تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی 500 سے قرآن دازی نہیں کی یعنی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی جیسے ہم قرآن دازی یا کچھ اس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں نا پھر آپ نے کعبہ کے اندر اللہ اکبر کہا لیکن نماز نہیں پڑھی تو ابن عباس کو نماز پڑھنے کا علم نہ تھا اس لیے انکار کیا ورنہ حضرت بلال کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر دو نفل پڑھے اور حضرت بلال موجود تھے آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کسی ملک کے حکمران ہیں وہ کعبہ میں جا رہے ہیں اندر گئے پورا پروٹوکول ہے پھر وہ اندر جاتے ہیں بہت روتے ہیں تو اس پہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے یعنی جب ایک بندہ بڑے لیول کا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آج بھی کعبہ کھل جاتا ہے لیکن اندر جا کر تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں اس قابل کر دے کہ ہم کعبہ میں جائیں نہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم وہاں جا کر وہی کام کریں جن کے کرنے کا حکم ہے
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتائیے گا وائس اوکے ہے ان شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین بیل ٹاک میں بتائیے وائس اوکے ہے میرے پاس کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے مجھے بتائیے وائس اوکے ہے پیل ٹاک میں یا میرا ٹیکسٹ بلاک ہوا ہوا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا وائس اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے الحمد للہ اوکے بارک اللہ فیک ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم نے یہاں پہ بیچ میں اسٹاپ کیا بٹ لیٹ سی ان شاء اللہ جتنی احادیث ہم نے یہاں پہ دیکھی ان کو اگر ایک نظر ہم دوبارہ اپنے عمل کے لیے دیکھنا چاہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ لیٹ سی ہم نے اسٹارٹ کیا حدیث نمبر 798 سے رائٹ 798 سے اور ہم نے کیا دیکھا کہ حج تمتو کی جو کہہ لیجئے کہ فضیلت ہم نے دیکھی رائٹ کہ جو ہم نے تین حج کی قسمیں دیکھی تھی اس میں سے ہم نے دیکھا کہ جو تمتو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اس کی اہمیت بھی ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ آسان ہے، تو آسان چیز کو زیادہ فضیلت دے کے بتایا گیا کہ دین یسر آسانی کا نام ہے، دین میں مشکلیں برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم مشکلوں میں پڑھو، رائٹ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم ولا یرید بکم، رائٹ، بکم العسر، رائٹ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کہ تمہارے لیے مشکل، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے دیکھا 799 میں کہ مکہ مکرمہ میں سے کدھر سے داخل ہوا جائے، رائٹ، بیوٹیفل، لائک اب یہاں پہ تو ایک خاص چیزیں تھیں کہ سنیت الاولیاء اور کیدا اور نچلی گھاٹی اور اونچی گھاٹی اور بتا، رائٹ، سمپل یہ یاد رکھ لیں کہ ٹو ڈفرینٹ ویز، رائٹ، ریمبر جب عید کی نماز کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ کس راستے سے جایا جائے اور واپسی اس کے ڈفرینٹ وے یوز کیا جائے، ہے نا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر ہمارے پاؤں پڑے اور آثار بنتے ہیں، رائٹ، ہمارے آثار وہاں پہ قائم ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ چیز ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہو، فار ایگزامپل جیسے یہاں وہاں بھی جاتے ہیں، اب اگر آپ کا اکیلے چارہ ہے، ٹھیک، کہ جائیں اور آپ کو راستہ ایک ہی پتا ہے، دوسرا راستہ آپ کو نہیں پتا، لاسٹ ہونے کا خوف ہے، تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کا جو مخصوص راستہ ہے اسی کو اختیار کریں، بجائے اس کے کہ وہی بات کہ مشکل میں پڑا جائے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا مکہ اور اس کی عمارتوں کی فضیلت، اوکے. اچھا اس میں ایک بڑی خوبصورت بات پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی کہ نہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کو کیوں اونچا رہنے دیا گیا، رائٹ، کیوں اونچا کیا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کر دیتا، اس کا دروازہ زمین کے متصل بنا دیتا، رائٹ. اور اگر تھوڑی سی ہسٹری آپ کعبہ کی پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی دو تین دفعہ شروع میں کعبہ کی تعمیر بہت دفعہ ہوئی، کبھی جلنے کی وجہ سے، کبھی سیلاب کی وجہ سے، رائٹ، پیچھے آئی تھنک نہیں آپ نے نہیں، ایک دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں بھی کوئی سینگ وغیرہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بعد میں وہ جل گیا تھا کعبہ، تو وہ اس کے سینگ بھی جل گئے تھے، بٹ پتہ کیا چلا کہ اسٹل جو اصل عمارت جو بنیادیں تھی نا اس پر کعبہ قائم ہے. جو مین یاد رکھنے کی چیز ہے ان تین چار احادیث میں وہ کیا کہ کعبہ دیکھیے اسٹل انہی بنیادوں پر قائم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پہ وہ یرفع ابراہیم القواعدہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، رائٹ، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جن بنیادوں پر کعبہ کو اوپر اونچا اٹھایا تھا، ٹھیک. پھر یہ کہ جیسے جب بعد میں ہم ہسٹری پڑھتے ہیں کہ بعد میں دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تھی تو وہ حتیم کا ایریا باقی رہ گیا تھا ان کے جی بالکل ریکٹینگولر ان شیپ ہے، لیکن ان کے جو حلال انہوں نے اپنی کمائی کے ذریعے سے اس کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو ان کے پاس اتنی ہی حلال کمائی تھی کہ وہ چوکور اسکوئر وہ کعبہ کی عمارت بلند ہو سکی، اور باقی وہ جو ایریا تھا اس کو ایک چھوٹی سی دیوار اونچی کے اس کو حتیم کا نام دے دیا گیا. اب آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے اور کیا حکمت ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے، تو حتیم کا جو ایریا ہے وہ کعبہ کا ہی ایریا ہے، رائٹ، اگر وہ بھی شامل ہو جاتا تو ہم اس سے بھی محروم رہ جاتے، رائٹ، ایٹ لیسٹ حتیم کے ایریا میں جا کے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جو دو رکعت نفل پڑھی ہیں دیٹ از اکول ٹو ایز کہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے آپ پڑھتے، ٹھیک ہے، الحمدللہ جس کو موقع مل گیا دیٹ از دا سیم تھنگ، اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ وہ دروازہ کھلے اور آپ اس کے اندر جائیں اور پھر پڑھیں، ٹھیک ہے. تو جس کو جو فضیلت مل گئی، جس کو جو رتبہ مل گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور یاد رکھیے رتبے اور فضیلت کی وہ چیز کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس صحابی کا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ تمام اپنے اصحاب کے درمیان ایک غریب اور مسکین صحابی جب گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا تھا کہ تم لوگ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ کوئی بات کرے تو کوئی اس کو نہ سنے, اور کوئی یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ سنے, ریمبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے. تو کبھی لوگوں پر نظر, ان کے ظاہری چیزوں پر نظر نہ رکھیں. بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے. اپنی طرف سے ہر ایک سے بہترین سلوک کرے, یہی سوچ کر ہمیں کیا پتا کہ ہماری نسبت یہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہے اور ہماری کیا پوزیشن ہے. کبھی کسی کے ظاہر پر مت جائیں کہ کوئی بہت ٹپ ٹاپ ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اللہ نے اس کو بس اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں. ٹھیک ہے, سو چاہے وہ بہترین ہو, چاہے وہ حقیر ترین لباس میں ہو, ہمارے لیے کسی کے ظاہر پر اعتبار کر کے اس کو افضلیت دینا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ جو مکہ کی وراثت کی بات ہوئی اور وہاں کی جائیداد کو خرید و فروخت کرنا, ٹھیک ہے, وہاں پہ جائز ہے جسے ہم نے حدیث سے دیکھا. لیکن اگین آئی واز تھنکنگ کہ سبحان اللہ, ہمارے سامنے سامنے کتنی ہی وسعت ہوئی ہے نا, ایکسٹینشن ہوئی ہے حرمین کی رین. اور جب شروع میں ہم گئے تو اس وقت لائک جو بے مین آپ کو نظر آتے ہیں نا عمارت, یہ تھی باہر کا کوئی جو صحن کہتے ہیں یہ نہیں تھا, اور بالکل قریب قریب لائک چار چھ اونچی بلڈنگز تھی جنہیں آپ چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے, اور بس 4 to 6 منزلہ ایسے ہوٹلز ہوتے تھے جو رہائش والے, بس انہی کے نیچے جو کھانے وانے کے ہوٹلز ہوتے تھے, that's it. جیسے آج کل کتنے بڑے بڑے بن گئے. اور اب جو ہمارے پاس منصوبہ ہے جو مزید اور ایکسٹینشن کا, ابھی دیکھیں آپ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا جو آج سے 20-30 سال پہلے تھے. اسی طرح جو ابھی ہمیں اتنے بلڈنگ اونچی اونچی ہوٹلز نظر آتے ہیں, آئی تھنک 2030 تک کا جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے نا, جو مکہ کو حرم قرار دیا گیا. آپ دیکھیے آج ہمیں کتنا وہ صحیح چیز سامنے نظر آتی ہے کہ پورے جو حرمین کی جو حرم شریف کی اسپیشلی مکہ کی جو حرم کی حدود ہیں اس کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا کہ یہ سب دوبارہ سے اور جو قریب والے ان سب کو توڑ توڑ کے پیچھے تک پورا اس کو کور کیا جائے گا. سو وہاں پہ اگر کوئی جائیداد بناتے بھی ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیا فرق ہے. ایٹ دا اینڈ آپ دیکھیے چاہے مکہ ہو چاہے دنیا میں کسی جگہ ہو, ایٹ دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی وراثت اللہ کے لیے باقی رہ جائے گی, ہے نا. سوچئے اس چیز کو. تو اپنے اعمال پر ہم نے فوکس کرنا, یہ وراثت, یہ جائیداد, یہ ان کے جھگڑے, یہ سب بے معنی اور لا یعنی ہے. ایون جی آگے آپ چلیے تو کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا, ٹھیک ہے, منہدم کر دیا جائے گا. ایون قرآنی آیات اٹھا لی جائیں گی, قرآنی آیات اٹھا لی جائیں گی, حفاظ کے سینوں سے ان کا حفظ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی وہ لائک کبرا علامات جو جنہیں کہتے ہیں نا قیامت کی کبرا علامات. ویسے تو ہمیں قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں اب بھی نظر آتی ہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ صغرا اور کبرا, سو جو کبرا علامات ہیں جسے یاجوج ماجوج کہنا, اور پھر کعبہ کو منہدم کیا جانا یا اٹھا لیا جانا, اور قرآنی آیات کا اٹھا لیا جانا, علم کا اٹھا لیا جانا, یہ سب جو ہیں یہ کبرا علامات میں سے. بس اس کے بعد پھر ختم, رائٹ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, رائٹ, اس کے بعد اب پھر دیٹ مینس کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے. تو اب بس جیسے پہلے کبھی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت تو کب آنی ہے, تو بہت قریب ہے. وہی جو جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کتنی دور کی باتیں کرتے ہو، تو بہت دور کی بات ہے، نہیں اٹس ناٹ دیٹ فار، ابھی بس ابھی، ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ بس ایسے ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہی بات کہ پلک جھپکتے میں زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہاں پہ جا کے بھی پھر یہی کہیں گے نا کہ ہم تو بس تھوڑا سا زمانہ، شاید دن کا ایک حصہ، ایک پہر، صبح یا شام گزار کے آئے ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو بہترین گزاریں، اٹ ڈزنٹ میٹر ہم مکہ میں، ہم مدینہ میں، ہم امریکہ میں، ہم کینیڈا میں، ہم فرانس میں، ہم پاکستان میں، ہم ہندوستان میں، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہیں اپنے اعمال کی درستگی پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یہ اس پہ کبھی فوکس، اس پر کبھی بھی وہ نہیں کیجئے کہ ہم وہاں تک گئے اور وہاں پہنچ کے ہمیں کعبہ میں اندر داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، یا جو بھی ہے جہاں ملتا ہے اس پر شکر کہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، ہمیں اپنے گھر بلایا۔ ورنہ کتنے ہی ہیں جن کے پاس، پہلے بھی آئی تھنک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، دولت بہت ہے، سوچا کہ جب دل جائے گا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، جب تک وہ رب جس کا گھر ہے وہ نہ بلائے کیسے آپ چلے جائیں گے۔ تو اس بات پر شکر کہ یا رب تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اپنی اس کلاس کو آج کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ دوبارہ سہبارہ اپنے گھر کی مہمانی سے نوازے، اپنے گھر بلائے، اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک گئے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں لے کر جائے اور دیکھیں وہاں کی عظمت، کہ کیا عظمت ہے۔ آل دو جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ کعبہ کو اور اونچا کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں کیا گیا، رائٹ، اور اس کی نسبت اس کے پیچھے اتنی بلند و بالا عمارتیں، بٹ اسٹل اس کعبے کا جو روب ہے وہ اس بلڈنگوں میں نہیں آتا۔ آپ اس دنیا میں کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بٹ سبحان اللہ اس کعبے کا جو جلال اور جو عظمت اور جو روب ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی یہ سعادت ملے، اور جو جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بار بار لے کر جائے انشاءاللہ، بشرط زندگی دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، خیر اور عافیت کی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين امين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.